الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحشر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين امين يا رب العالمين حضرات آپ کے علم میں ہے کہ آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع مسئلہ ملکیت زمین جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری کا نظام ان کی کیا حیثیت ہے اسلام میں یہ موضوع اپنی جگہ پر بھی بہت اہم ہے بہت بنیادی ہے اور میری گفتگوؤں میں اس کے مختلف حصے مختلف مواقع پر زیر بحث آتے رہے ہیں تقاریر میں بھی دروس میں بھی پھر خاص طور پر جب سے ہم نے نظام خلافت کی تحریک کا آغاز کیا تو جہاں جہاں بھی میں گیا ہوں اور جلسے ہم نے منعقد کیے ہیں تو وہاں اس موضوع پر بھی اختصار کے ساتھ لازماً گفتگو ہوئی ہے لیکن اس وقت ہمارے ہاں یہ موضوع جس سلسلہ بحث میں زیر گفتگو آ رہا ہے اس کو ذہن میں تازہ کر لیجیے 26 اپریل کو یوم اقبال کا ایک جلسہ منعقد ہوا تھا جس میں میری ایک تقریر تھی وہ تقریر خاصی مشہور بھی ہوئی پسند بھی کی گئی پھر میں نے 3 مئی کو اس کی بڑی مفصل جو ہے اس کا ورشن آپ حضرات کے سامنے یہاں بھی پیش کیا اس لیے کہ وہاں وقت محدود ہوتا ہے یہاں میں نے اس کے بہت سے پہلوؤں کو مزید واضح کیا اور معذرت خواہ ہوں کہ اس روز میری تقریر اتنی طویل ہو گئی کہ عام تقریروں سے 45 منٹ زیادہ میں نے لے لیے تھے آج کچھ حضرات نے تو پہلے سے ایشورنس مانگی ہے کہ وہ معاملہ دوبارہ نہیں ہوگا آپ بھی دعا کریں کہ میں اپنی بات کو اختصار کے ساتھ جو بھی ہمارا وقت ہے ایک بجے تک میں اسے مکمل کر لوں. بہرحال اس کے ضمن میں جو میں نے اہم بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ علامہ اقبال کو مصور و مفکر پاکستان ہونے کے ساتھ ساتھ جو اہم تر حیثیت حاصل ہے وہ مبشر پاکستان کی. انہوں نے بشارت دی تھی, ایک طرح کی پیشن گوئی کی تھی 1930 کے اپنے خطبہ الہ آباد میں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ تقدیر مبرم ہے, اٹل ہے, ہو کر رہے گی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. یہ کوئی تجویز نہیں تھی, اگرچہ اپنے اسی خطبے میں انہوں نے کسی جگہ ڈیمانڈ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے لیکن وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں ہے. لیکن اس طرح کی ایک آزاد مسلمان ریاست, اس لیے کہ 1930 تک تو اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا. ابھی تو ساری گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ جب تک برطانیہ موجود ہے اور ہم برطانیہ کے زیر نگی ہیں تو اس وقت ہمارے کیا تحفظات ہونے چاہیے اور کیا شکل ہونی چاہیے, ڈومینین سٹیٹس ہونا چاہیے. بالکل آزاد ملک کا تصور 1930 میں کسی کو تھا ہی نہیں. تو اس حوالے سے جب ایک آزاد انڈیپینڈنٹ مسلم سٹیٹ, یہ جو الفاظ آئے ہیں تو ان کی حیثیت نہ کسی مطالبے کی ہے نہ ان کی حیثیت کسی تجویز کی ہے, بلکہ یہ ایک پیشن گوئی ہے, ڈیسٹینی ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس میں اپنی ایک آرزو کہہ لے, خواہش کہہ لے, توقع کہہ لے, امید کہہ لے, وہ ان الفاظ میں ظاہر کی تھی کہ اگر یہ ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے دور ملوکیت میں پڑ گئے, اور لفظ بھی بہت ہی انہوں نے عریاں استعمال کیا, عرب امپیریلزم, عرب استعمار, عرب استعمار کے دور میں جو پردے پڑ گئے اسلام کی تعلیمات پر, ہم انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے, اور اسلام میں جمود کی جو کیفیت اس کے بعد سے طاری ہو چکی ہے اس جمود کے خول سے باہر اسلام کو لا سکے. جس کو میں انٹرپریٹ کر رہا ہوں اس اعتبار سے کہ ملوکیت سے قبل مسلمانوں کا نظام تھا خلافت علی منہاج النبوہ, تو گویا کہ اگر پاکستان کے نام سے ایک آزاد مسلمان ریاست ہندوستان کے شمال مغربی خطے میں قائم ہوئی ہے تو علامہ اقبال کی خواہش یہ تھی کہ اس میں دوبارہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام عمل میں آئے. اس کے بعد میں نے گفتگو کی کہ یہ دور ملوکیت میں اسلام کی تعلیمات کے کون کون سے پہلوؤں پر پردے پڑ سکتے ہیں, اس کو جائزہ لینا چاہیے. ظاہر بات ہے کہ عبادات کے نظام میں ملوکیت کو کوئی دخل اندازی کی ضرورت نہیں تھی, نمازیں پڑھو, جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ تو نہ برطانیہ میں کوئی پابندی ہے, نہ امریکہ میں کوئی پابندی ہے, نہ بھارت میں کوئی پابندی ہے, نہ انگریز کے دور میں ہم پر کوئی پابندی تھی. نمازیں پڑھو, روزے رکھو. اسی طرح انگریز نے, آپ کو معلوم ہے, ہمارے پرسنل لاء میں بھی دخل نہیں دیا, اور بھارت کا مسلمان آج تک بھی اپنے پرسنل لاء کو محفوظ رکھے ہوئے. اگرچہ جو لوگ جا کر برطانیہ میں یا امریکہ میں یا اور مغربی ممالک میں آباد ہو گئے ہیں, انہوں نے اپنے پرسنل لاء کی بھی قربانی دی ہے, اس لیے کہ وہاں تو انہیں جو بھی وہاں کے قوانین ہیں, عائلی قوانین, انہیں کی پابندی کرنی لازمی ہے. بہرحال مسلمانوں کے عہد ملوکیت میں ان چیزوں میں کسی تغیر و تبدل کی ضرورت نہیں تھی. صرف ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ جس میں ایک پرسنل لاء کے مسئلے سے بھی وقت کی حکومت نے خطرہ محسوس کیا تھا, اور یہ تھا طلاق مکرہ کا معاملہ, کہ اگر کسی شخص کو مجبور کر کے طلاق دلوا دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی. اب ظاہر بات ہے کہ یہ عائلی قوانین کا مسئلہ ہے. اس میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ تھی, اگرچہ میری ذاتی رائے امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے رحمہ اللہ, ان کے نزدیک یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے, لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ تھا کہ وہ طلاق واقع نہیں ہوتی. اب اس سے جو خطرہ محسوس کیا نظام ملوکیت نے وہ یہ ہے کہ زبردستی کی لی ہوئی بیعت بھی جائز ہے کہ نہیں ہے, اس کی دستوری اور قانونی حیثیت کیا ہوگی. اگر جبرن دلائی ہوئی طلاق جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جبرن لی ہوئی بیعت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو چونکہ اس کی زد پڑ رہی تھی, اس لیے پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی شدید جو ہے تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائی گئیں, اس حد تک کہ امام مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سوار کرایا گیا, چہرے پر کالک ملی گئی اور ان کو پھرایا گیا مدینے کے اندر, اگرچہ وہ پکارتے رہے کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ بھی جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں، اور میں اعلان کر رہا ہوں کہ مجبوری کے تحت دلائی گئی طلاق جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، نہیں سب اشے۔ بہرحال یہ میں نے صرف مثال دی ہے کہ آئلی قوانین میں سے کسی کی اگر کہیں کوئی زد پڑ جائے انڈائریکٹلی، تو اس سے تو کوئی سروکار ہو سکتا تھا کہ کوئی تعارض جو ہے وہ وقت کی ملوکیت والی حکومت کرتی، لیکن یہ کہ ان معاملات میں اس سے زیادہ کوئی الٹ پھیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اصل جہاں فرق واقع ہوا ہے وہ ہے جاگیرداری زمینداری، اس لیے کہ یہ ملوکیت کے لیے پاؤں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے کنسلہ ہے ایک، وہ سینٹیپیڈ اور جس کے بہت سے پاؤں ہوتے ہیں، ایک ایسی شے چل رہی ہے، تو اسی طریقے سے ملوکیت کے پاؤں ہیں، سینکڑوں ہوں ہزاروں ہوں، وہ جاگیردار جو ہیں ان کے بل پر ملوکیت کھڑی ہوتی ہے، اور جاگیرداری کے لیے پھر ایبسنٹی لینڈ لارڈزم آپ سے آپ وجود میں آ گیا ہے۔ جاگیردار کے پاس اگر 100 مربع زمین ہے تو وہ سب کو خود تو کاشت نہیں کر سکتا، اسے لازماً مزارعت کرنی پڑے گی، اسے کہیں ٹھیکے پہ دینا ہوگا، کچھ اور کرنا پڑے گا، تو غیر حاضر زمینداری کا مسئلہ اس سے آپ سے آپ پیدا ہو گیا۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ شدید تغیر و تبدل ہوا ہے دور خلافت راشدہ کے فیصلوں سے، پھر جو بھی شکل بنی ہے ہمارے عہد ملوکیت میں۔ اس کے علاوہ ضمنی طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ مالیاتی معاملات میں بھی رفتہ رفتہ، اگرچہ وہ کوئی نمایاں طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ کس موقع پر وہ بات ہوئی ہے، کسی بڑے فقیہ کی طرف اس کی نسبت نہیں ہے، بیع مؤجل اور بیع مرابحہ کے نام سے جو شکلیں جو ہیں خرید و فروخت کے ضمن میں جائز قرار دی گئی بعد میں متاخرین نے کی ہیں، تو ان سے راستہ کھلا سود خوری کا، کہ اگر ایک شے نقد پر فروخت کریں آپ اور اگر اس کی قیمت 10 روپے لے رہے ہیں تو اگر وہ ایک مہینے کے بعد اس کے پیسے ادا کرے گا تو 11 روپے ہوں گے، ایک سال کے بعد ادا کرے تو 15 روپے ہوں گے، مطلب جو بھی بیع مؤجل کی شکل کوئی بن جاتی ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کو انالائز کیجئے تو سود ہی اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے جواز کا فتویٰ دیا گیا۔ یا بیع مرابحہ، میں اس تفصیل میں اب نہیں جانا چاہتا کہ وقت زیادہ خرچ ہو جائے گا، ان چیزوں میں تفصیل سے گفتگو 3 مئی کو کر چکا ہوں۔ بہرحال اس کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ اس موضوع پر انشاءاللہ تفصیل سے آج بات ہوگی۔ اس میں جو سب سے پہلا نقطہ ہے جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ ملکیت کے دو تصور ہیں، ایک ملکیت مطلقہ، ملکیت تامہ یا ملکیت مقدسہ، سیکرٹ رائٹ آف اونرشپ، یہ شے میری ہے، میں جو چاہوں کروں، میں استعمال کروں میری مرضی ہے، بیکار رکھ چھوڑوں میری مرضی ہے، جس طریقے سے چاہوں استعمال کروں یہ میری سویٹ ویل پر ہے۔ یہ ہے ملکیت کا ایک ایسا تصور کہ جس میں ایک مطلق اختیار حاصل ہو جائے مالک کو اپنی ملکیت پر، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ ملکیت تامہ، ملکیت مطلقہ، یہ صرف اللہ کی، کائنات کی ہر شے اللہ کی، یہاں تک کہ انسان خود اللہ کی ملکیت ہے، وہ اپنے جسم کا بھی مالک نہیں، یہ بھی اس کے پاس در حقیقت ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے، وہ اپنے ہاتھ کو بھی جیسے چاہے استعمال نہیں کر سکتا، اپنی آنکھ کا استعمال جو چاہے نہیں کر سکتا، ہر چیز کے اوپر قبضے ہیں، جو اصل مالک ہے اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہوگا۔ این امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شے خدا۔ شیخ سعدی کا شعر ہے یہ کچھ اس زمانے کے کسی کمیونسٹ کا یا کسی سوشلسٹ کا شعر نہیں ہے، یہ فیض کا نہیں ہے یا کسی اور کا نہیں ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شے خدا۔ اور ہر شے میں کوئی شے میرے جسم سے باہر کی ہو، میرا مکان ہے، میرا کوئی اور شے ہے، میرے کپڑے ہیں، میری اور کوئی زمین ہے، یہ تو بات کی بات ہے، میرا اپنا جسم میرا اپنا نہیں ہے کہ میری ملکیت ہو کہ میں جیسے چاہوں تصرف کروں۔ یہ ملکیت مطلقہ، ملکیت تامہ، ملکیت مقدسہ کا لفظ میں اضافہ کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کے لیے سیکرڈ کا لفظ آتا ہے، سیکرڈ رائٹ آف اونرشپ، یہ اسلام کی تعلیمات کی روح سے کسی مخلوق میں سے کسی کو کسی شے پر حاصل نہیں، یہ کلیت اللہ کا حق ہے۔ اور یہ اصل میں جو اصل الاصول ہے اسلام کا، توحید، یہ اس کی بنیادی کرولریز میں سے ہے۔ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ توحید، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید، کبھی اور اب کیا ہے، فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام، ایک عقائد کا مسئلہ بن گیا ہے، اور عقائد میں اور جو منطق کے اصول ہیں ان میں کہیں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر ظاہر بات ہے علم کلام کو جو ہے میدان میں آنا پڑتا ہے. تو اب یہ مسئلہ عقائد اور علم کلام کے میدان کا رہ گیا ہے، ورنہ کسی زمانے میں یہ ایک بہت بڑی طاقت تھی. تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ریولیوشنری آئیڈیالوجی، انقلابی نظریہ توحید، اور اس کی تین کرولریز وہ ہیں جو انسان کے نظام اجتماعی کے تین ایسپیکٹس یا تین پہلوؤں کے اوپر یوں سمجھیے کہ وہ تیسرا بن کر گرتے ہیں. نمبر ایک، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت اللہ کے سوا کسی کی نہیں. انسان کے لیے حاکمیت نہیں ہے، خلافت ہے، وائس جیرنسی. نمبر دو، مالکیت مطلقہ، ملکیت مطلقہ کسی کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے، انسان کے لیے یا اور کسی کے لیے امانت ہے. یہ امانت چند روزہ نزد معاش، در حقیقت مالک ہر شے خداست. اور نمبر تین، تمام انسانوں کو اسی ایک اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ایک انسانی جوڑے سے، یہ اضافی اس کے اندر ایک دلیل ہے، لہذا پیدائشی طور پر کوئی انسان دوسرے انسان سے افضل نہیں، سماجی مساوات کاملہ. اب ظاہر بات ہے یہ نظام سماجی جو ہے ہمارا، اور اس کے اندر اونچ نیچ، عزت اور ذلت، اس کے سارے جو ہے معیارات ختم ہو گئے کہ سب انسان برابر. اسی طریقے سے ملکیت تامہ صرف اللہ کے لیے، انسان کے لیے امانت ہے. اسی طریقے سے حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے، انسان کے لیے خلافت معاشری جنسی. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، جب انسان کا اپنا جسم بھی اس کا اپنی ملکیت نہیں ہے، تو پھر تاب دیگراں کے رسد کسی اور شے کا کیا اس میں ذکر کیا جائے. تاہم یہ دوسرا نقطہ ہے، اصولی اعتبار سے تو یہ بات جو میں نے عرض کی صد فیصد درست، لیکن فقہی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، لیگل لیول پر اسلام انفرادی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے. اسلام کا سارا فقہی نظام اسی پر قائم ہے. زکات کا اگر حکم ہے تو کس بنیاد پر ہے؟ آپ کا مال ہے، اس سے آگے بڑھ جائے تو آپ زکات دیجیے. اسی طریقے سے وراثت جو ہے وہ اگر منتقل ہوتی تو کیوں ہوتی ہے؟ ہبا ہے، بیع و شرع ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ در حقیقت اسی کے اوپر مبنی ہیں کہ ایک ملکیت قانونی درجے میں وہ ملکیت جو ہے وہ انسان کو حاصل ہے. اور یہ ملکیت جو ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، یہ جو کمیونسٹ نظریہ ہے اس میں تو ایک تدریجن اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ توسع پیدا کیا گیا، ورنہ پہلے تو آغاز تو ان کا اس انتہا سے ہوا تھا کہ کسی شے کی ملکیت نہیں. لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ انہوں نے تھوڑا سا کھولا کہ آرٹیکلز آف یوز کی انفرادی ملکیت ہو سکتی ہے. آدمی کے لیے ایک مکان، وہ اس کی انفرادی ملکیت میں ہو سکتا ہے. اس کی کوئی سواری ہے، سائیکل ہے، کار ہے، کچھ اور ہے ضرورت کے مطابق، وہ اس کی انفرادی ملکیت ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ کوئی مینز آف پروڈکشن میں سے کوئی چیز جس سے پیداوار ہوتی ہو، جس سے نفع حاصل کیا جائے، یہ شے جو ہے انفرادی ملکیت میں نہیں ہو سکتی. تو یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اسلام کے نظام قانونی میں حق ملکیت محدود معنی میں، ملکیت مطلقہ نہیں، لیکن محدود معنی میں حق ملکیت وہ کیا ہے، وہ میں اب شاہ صاحب کے ایک حوالے سے آپ کو بتاؤں گا. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ کہا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ آرٹیکلز آف یوز بلکہ مینز آف پروڈکشن بھی انفرادی ملکیت میں آ سکتے ہیں. شاہ صاحب کا وہ قول جو انہوں نے حجت اللہ البالغہ کی تیسری جلد میں بہت پیارے الفاظ میں کہا ہے، اقول الاصل فیہ ما اومانا، اس معاملے میں اصل شے، اصل بنیاد، اصل حقیقت، بنیادی حکمت، بنیادی فلسفہ وہ ہے ما اومانا، جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں، کل مال اللہ لیس فیہ حق لأحد فی الحقیقت لیکن اللہ تعالی اباح له الانتفاع. مال کل کا کل اللہ کا ہے، اور کسی مخلوق میں سے کسی کا کسی مال پر کوئی حق نہیں ہے حقیقتاً، سوائے اس کے کہ اللہ تعالی نے اس سے انتفاع کی اجازت دی ہے، مباح قرار دیا ہے تم اس مال کو استعمال کر سکتے ہو. تو یہ ملکیت در حقیقت ہے کیا؟ ملکیت ہے حق تصرف، حق انتفاع، اپنے لیے حق تصرف، یہ شے، یہ مکان میرا ہے، میں اس میں رہ سکتا ہوں، اس میں تصرف کر سکتا ہوں، کوئی اور جو ہے اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا الا یہ کہ میں اسے اجازت دے دوں بغیر کرائے کے رکھ دوں، میں کسی کو ہبا کر دوں گوشت میں وہ ہبا ہو جائے گا، میں کسی کو کرائے پر دے دوں یہ بھی میرا اختیار ہوگا. اس مال کے اندر کسی غیر کا تصرف نہیں ہو سکتا، کسی غیر کو اس سے نفع اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ حق تصرف حق انتفاع جو ہے وہ اس شخص کے لیے محدود ہو گیا ہے، اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے. کوئی اور اگر اس سے انتفاع کرے گا تو وہ انتفاع جو ہے وہ اس کی مرضی سے ہوگا. تجارتن انتراضی منکم، باہمی رضامندی سے تجارت ہو، میں یہ شے بیچ رہا ہوں اتنے روپے میں بیچ رہا ہوں، آپس میں رضامندی ہو، رضامندی حقیقی ہو، کوئی جبری نہ ہو، مجبوری نہ ہو، کسی کی ضرورت سے جو ہے غلط فائدہ نہ اٹھایا جا رہا ہو، ہولڈنگ کے ذریعے سے ضرورت جو ہے وہ پیدا نہ کر دی گئی ہو، قیمتیں نہ بڑھا دی گئی ہو، یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ کہ انتراض منکم، باہمی رضامندی سے تجارت ہے، لین دین ہے، ہبا ہے، ہدیہ ہے، کسی کو تحفے میں دیا ہے، بیع و شرا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یا پھر وراثت سے ہے، اجارہ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس سے انتفاع دوسرا کر سکتا ہے ان شکلوں میں. باقی یہ کہ اس کا انتفاع کا اور تصرف کا حق کسی ایک شخص کے لیے مخصوص ہو گیا ہے، صرف کس معنی میں وہ ملکیت ہے، وہ ملکیت تامہ، ملکیت مقدسہ یا ملکیت مطلقہ اسلام اس کا تصور ہے. البتہ اس ملکیت میں ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے، اور وہ یہ کہ کوئی مصنوعی تحدید اسلام میں ثابت نہیں ہے. کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کسی وقت اسلامی ریاست کوئی قوانین بنا سکتی ہے، مثلا یہ کہ کسی وقت یہ قانون بنایا جائے کہ کوئی مکان 10 مرلے سے بڑا نہیں بنے گا، لیکن وہ ہوگی اس وقت کے حالات کے تحت، اس وقت کی مصلحت عامہ کے تحت، لیکن وہ کوئی دین کا مستقل قانون نہیں ہوگا، وہ ایگزیکٹو آرڈر ہوگا، کسی دور میں ہو سکتا ہے اس طرح کی پابندیاں لگا دی جائیں. لیکن یہ ہے کہ دین میں اس قسم کی ملکیت پر کوئی تحدید نہیں ہے، ایسی ملکیت غیر محدود ہو سکتی ہے، کوئی اس کے اندر مصنوعی حد بندی نہیں ہے کہ زمین صرف 10 ایکڑ ہو سکتی ہے کسی کے پاس، یا زمین صرف جو ہے وہ 20 ایکڑ ہو سکتی ہے کسی کے بعد، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اس کے لیے شریعت کے اندر کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ حق ملکیت، یہ محدود حق امانت کہہ لیں، یہ جو حق انتفاع اور حق تصرف ہے، اس شخص کے لیے خالصتاً من دونے ہی، اس کے سوا جو ہوں گے اس سے خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے، یہ حق جو ہے غیر محدود ہے. البتہ تیسرا نقطہ جو ہے یہ ہے اہم، ملکیت کے ضمن میں زمین کی ملکیت اور دوسری اشیاء کی ملکیت کے مابین ایک بنیادی فرق ہے. اس کو اس طور سے بہت کم جو ہے اس پر توجہ ہوئی ہے، غور کیا گیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آج اس کو ذرا تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کروں. باقی تمام چیزوں میں تو وہ دو اصول پورے ہو گئے، ملکیت مطلقہ، ملکیت تامہ، ملکیت مقدسہ صرف اللہ کے لیے. انسانوں کے لیے ذاتی ملکیت ہو سکتی ہے، وہ آرٹیکلز آف یوز کی بھی اور مینز آف پروڈکشن کی بھی، لیکن یہ حق انتفاع ہے، حق تصرف ہے، جس سے کہ اس کے سوا کوئی شخص جو ہے اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا بغیر اس کی مرضی کے یا بیع کے یا جو ہدیہ ہے، اور اس میں کوئی تحریر نہیں. یہ چیزیں بقیہ تمام طرح کی ملکیتوں میں تو یہ دو اصول پورے 100% لاگو ہیں، لیکن زمین پر نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو اس کو عقلی طور پر سمجھ لیجئے کہ زمین کی ملکیت کی حیثیت دوسری اشیاء کی ملکیت سے بہت حد تک مختلف ہے. اس لیے کہ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ نے زمین جو بنائی اور اس پہ جو مخلوقات پیدا کی، ان مخلوقات کا جو زندہ مخلوقات ہیں، ذی حیات، ان کی زندگی کا دار و مدار 4 چیزوں پر ہے: سورج، انرجی اور حرارت اور روشنی کا منبع، ہوا، اسی کے ذریعے سے بریدنگ ہوگی، اسی سے وہ جو سائیکل ہے آکسیجن کا جانا، کاربن ڈائی آکسائڈ کا نکلنا، وہ چلے گا. پانی یونیورسل کیریئر ہے، اور حیات کا مبدا اسی کو قرار دیا گیا قرآن مجید میں، یا خلق من الماء کل شیء حی، مجھے صحیح یاد نہیں. 4th چیز غذا، اور غذا کا سول سورس زمین. کہاں سے آئے گی غذا؟ زمین سے آئے گی. اب ان 4 چیزوں میں سے 2 تو وہ ہیں کہ جو کھلی ہیں، عام ہیں، مطلقاً موجود ہیں، سورج کی روشنی ہے، گرمی ہے اور اس کی حرارت ہے، اس کی انرجی ہے، اسی طریقے سے ہوا ہے، یہ تو بافراط ہیں، ان میں کہیں کوئی کمی کا سوال نہیں، اور یہ کہ سب کے لیے یکساں ہیں اور بغیر کسی محنت و مشقت کے مل جاتی ہیں. البتہ بقیہ دو چیزوں میں فرق ہے. پانی اس طرح تو نہیں ہے جس طرح کہ ہوا عام ہے. کتنے بڑے بڑے رقمے زمین کے پڑے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ پانی نہیں ہے اس لیے بنجر پڑے ہیں, کوئی آبادی نہیں ہے. بہت بڑے بڑے رقمے زمین, بہت بڑے بڑے رقمے. ابھی حال ہی میں سوڈان میں جو اس وقت کی انقلابی حکومت ہے, اسلامی حکومت ہے, انہوں نے بڑے پیمانے پر رقمے مفت دیے ہیں. پاکستان سے بھی بہت سے لوگوں نے وہاں رقمے حاصل کیے ہیں. وہ کہتے ہیں آؤ بھائی, اس لیے کہ وہاں صرف یہ ہے ایک ضرورت کہ نیل کا دریا جو بہ رہا ہے عام طور پر جو زرعی اراضی ہے اس کی سطح اس سے بلند ہے. اب یہ کہ لفٹ اریگیشن کرنی پڑے گی, وہاں آپ کو پمپس لگائیے دریا کے اوپر, وہاں سے پانی اٹھائیے اور سیراب کر لیجیے. ہمارے بہت سے حضرات جو ہیں وہاں گئے ہیں, قاضی حسین احمد صاحب نے بھی کچھ زمین وہاں لی ہے, جماعت اسلامی کے اور بہت سے لوگوں نے لی ہے, اور ڈاکٹر عبدالغفور بھٹی صاحب جو ہیں خاص طور پر جو ماہر زراعت ہیں, ایک زمانے میں ضیاء الحق صاحب کے دور میں وہ وزیر بھی رہے تھے غالب زراعت کے, تو وہ وہاں پر اسی کام کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں. اس میں ظاہر بات ہے سوڈان کا بھی فائدہ ہے اور جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے بھی اپنی انویسٹمنٹ. تو اس اعتبار سے پانی کا مسئلہ جو ہے وہ سورج کی روشنی یا حرارت یا ہوا کی مانند نہیں ہے. اسی لیے اب پانی کے سلسلے میں آپ کو قوانین بنانے پڑیں گے. چشمہ ہے تو چشمے سے جو پہلے اس کے قریب ہیں ان کا حق کتنا ہے, جو بعد میں رہ گئے ان کا کتنا حق ہے. پہلے والے چشمے کا پانی جو ہے کھڑا کر لیں, آگے والوں تک جانے ہی نہ دیں. ڈیم بنانے کا کس کو حق حاصل ہوگا, کس حد تک حاصل ہوگا, یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں ہماری شریعت میں ہمارے قانون میں طے کرنی پڑی. اسی طرح ہمارے ہاں پرانے زمانے میں سکے بےچارے پانی لے کر آتے تھے ماش کی, تو وہ پانی کی قیمت تو نہیں لیتے تھے, وہ تو در حقیقت جو انہوں نے کھینچا کنویں سے اور کنویں سے کھینچ کر لے کر آئے اور ہمارے گھروں میں آ کر گھروں میں اس کو مشک کے ذریعے سے ڈالا, اس کے وہ پیسے لیتے تھے. پانی کی تو کوئی قیمت نہیں, لیکن یہ محنت کرنی پڑتی. اور اس سے بھی زیادہ گمبھیر معاملہ یہ زمین کا ہے کہ زمین کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ساری حیات ارضی کے لیے جو درکار ہے غذا وہ زمین سے آتی ہے. اس میں بھی زمین کی نوعیتیں مختلف ہیں, قسم قسم کی زمینیں ہیں, پھر یہ کہ زمین محدود بھی ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ اس سے رزق نکالنا محنت طلب ہے, خود بخود زمین نہیں اگل دیتی, بلکہ اس کے لیے زمین کو قابل کاشت بنائیے, اس کی ناہمواریاں دور کیجئے, پھر اس کے اندر آپ ہل چلائیے, اس میں پانی پہنچائیے, یہ ساری محنت کریں گے تو اس سے آپ کو حق حاصل ہوگا. اس اعتبار سے اسی لیے وہ جو میں نے آپ کو عبارت شاہ صاحب کی بتائی تھی اس میں خاص طور پر زمین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین ہے تو ملکیت اللہ کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے فائدہ اٹھانے کو مباح کیا ہے. جیسے کہ علامہ اقبال کا شعر میں دیکھ خدایا یہ زمین تیری نہیں, تیری نہیں, تیرے آبا کی نہیں, تیری نہیں, میری نہیں, اور اس پہ خدرا زمین بردن رواس ہی متائے بندہ ہو ملک خدا. زمین کا معاملہ یہ کہ ملکیت اللہ کی, یہ متا ہے بندے کے لیے استعمال کر لے. تو ان کے الفاظ یہ ہیں کہ لما اباح لهم الانتفاع في الارض وما فيها وقال مشاحته فكان الحكم حينئذ, یہ اب آگے عبارت چلتی ہے. کیونکہ اللہ نے زمین سے استفادے کا حق عام کر دیا ہے, مباح عام کر دیا, لہذا اب اس میں جھگڑے کا امکان ہے. میں کاشت کروں گا, وہ کہتا ہے میں کاشت کروں گا, لہذا اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ احکام بنانے پڑیں گے. وہ احکام کیا ہوں گے, جیسے کہ آگے تذکرہ ہو جائے گا کہ اگر کوئی دور افتادہ زمین ہے, بنجر پڑی ہے, کسی کی ملکیت نہیں ہے, کوئی شخص جائے اسے آباد کر لے, وہ اسی کی ملکیت ہو جائے. اب یہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے, اس لیے کہ اس نے اس زمین سے کہ جو اس سے مصرف حاصل کیا جا سکتا تھا, جس مصرف میں لایا جا سکتا تھا اور وہ نہیں لائی جا رہی تھی, اس سے رزق کو نکالنے کی ایک کوشش کی ہے, جدوجہد کی ہے, محنت کی ہے, کچھ انویسٹ کیا ہوگا, کچھ اپنا وقت لگایا ہے, خون پسینہ جو ہے اس کے لیے بہایا ہے, لہذا اس کا حق ہو گیا ہے. اب کوئی اور شخص جا کر وہاں پر اس میں دخل دادی نہیں کر سکتا. اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ زمین کی ملکیت کا معاملہ ان دونوں ملکیتوں کے تصور کے بین بین ہے. باقی تمام اشیاء میں ملکیت مطلقہ مقدسہ صرف اللہ کے لیے, البتہ بقیہ ملکیت جو ہے انفرادی ہر اعتبار سے تصرف کا حق, اور یہ بالکل مکمل طور پر ایک انسان کے لیے آ سکتے ہیں انفرادی سطح پر, لیکن زمین کا معاملہ ان دونوں کے بین بین ہے. اسی حوالے سے کچھ لوگوں نے اس دور میں سورہ رحمان کی ان آیات سے استدلال کیا, لیکن وہ استدلال انہوں نے کچھ آگے بڑھا دیا, اس میں جو مسالہ ہے زیادہ لگا دیا. والارض وضعها للانام, یہ زمین ہم نے اب اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، وضع خاص شکل اس کو دی ہے، خاص صورت اس کو دی ہے، اس کے اندر خاص صلاحیتیں رکھ دی ہے، اور ایک یہ کہ اسے گویا کہ بچھا دیا ہے، تابع کر دیا ہے، وضع اسے لوگوں کے، جس کے لیے لفظ فرش بھی آیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اب یہ جو سلسلہ ہے پورا اس ربوبیت کا، تو یہاں اس معنی میں زمین کو پست کر دیا ہے، منقاد. اب وہ آپ کا حکم مانتی ہے، آپ اس کے سینے کو چیرتے ہیں، وہ روکتی نہیں ہے، آپ اس کے اندر سے، اس کے اندر جو خزانے چھپے وہ نکال لیتے ہیں، وہ اس میں معنی نہیں ہوتی ہے. تو والارض وضعها، اللہ نے اس کو مطیع کر دیا، منقاد کر دیا. اسی سے لفظ توازو بنا ہے، کسی کے نیچے ہو جانا، کسی کے سامنے بچھنا، توازو کرنا. والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام، اب اس میں پھل بھی ہیں، میوے بھی ہیں، کھجوریں ہیں جن کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں. والحب ذو العصف والریحان، اور پھر وہ اناج بھی ہے کہ جو ان کے اندر بھوسا بھی ہوتا ہے، وہ بھوسا جو ہے حیوانات کے کام آتا ہے، انعام کے کام آتا ہے. اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ پھر پھول ہے، خوشبودار ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سلل انعام، یہ تمام مخلوقات کے لیے. تو یہ چونکہ سورس آف سبسسٹنس ہے، یہ ان کی بقائے حیات کے لیے ذریعہ، ان کی غذا کی سورس ہے، لہذا اس کا معاملہ جو ہے بقیہ. اب ایک سائیکل ہے، کوئی شخص چار سال تک اپنے گھر میں پڑی رکھے استعمال نہیں کر رہا، کوئی حرج نہیں، اس کی ملکیت رہے گی، سائیکل ہے اس کی. زمین اگر کوئی شخص، شریعت کا حکم یہ ہے کہ 3 سال تک اگر اس میں زراعت نہیں کرے گا تو اس کا حق ملکیت ساقط ہوگا. فرق پڑ گیا کہ نہیں پڑ گیا؟ کوئی دور افتادہ زمین پڑی ہوئی ہے، جس نے اسے آباد کیا، من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، جس شخص نے کسی زمین کو، اس میں پھر شرائط ہے، وہ زمین کسی کی ملکیت نہ ہو پہلے سے. فرض کیجئے کہ ابھی ایک ہی سال سے بنجر پڑی تھی کسی شخص کا، ابھی تو 2 سال مزید اس کے پاس ٹائم ہے، آپ جا کر اس کے اندر کاشت نہیں شروع کر سکتے. مردہ زمین ہے، دور افتادہ ہے، نہ کسی کی ملکیت میں ہے، نہ وہ کسی شہر کے ساتھ ہے، نہ شہر کے ملحد علاقے میں ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجیے. لیکن یہ کہ ایسی زمین کو جس شخص نے جا کر آباد کر لیا، وہ اس کی ملکیت ہو گئی. فلہو، یہ در حقیقت یہ نام تملیک کے لیے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، 3 سال سے زیادہ اس نے اسے بنجر رکھا، تو اب اس کا حق ملکیت ثابت ہو جائے گا. اسی طریقے سے بڑی مشہور حدیث جس سے کہ شاہ صاحب نے استدلال کیا ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے میرے لیے کل زمین کو مسجد بنا دیا ہے. مسجد وقف ہے، کسی کی ملکیت نہیں. الوقف لا یملک، اس کی ملکیت کسی کی نہیں ہوتی، وہ سب کے فائدے کے لیے. اور اسی سے میں نے استدلال کیا، مسجد میں کوئی شخص پہلی صف میں آ کر بیٹھ گیا ہے، اس کا حق ہے. کوئی دوسرا شخص آ کر اس کو اٹھا کر نہیں کہہ سکتا کہ میرا حق یہاں پر ہے، میں بیٹھوں گا تم اٹھ جاؤ. یہ جو ہمارے ہاں ریزرو کر لیتے ہیں سیٹیں، تھوڑی سی نشانی چھوڑی کر، وہ عارضی طور پر کسی کا وضو اگر نہیں رہا ہے، وضو کرنے کی اور بات ہے، لیکن حرمین میں جو نقشے نظر آتے ہیں وہاں تو یہ ہے کہ پہلی صف دوسری صف کی سیٹیں بکتی ہیں. وہاں کے جو شرطے ہیں، وہ ان کی آپ مٹھی گرم کیجئے تو وہ آپ کے لیے جگہ جو ہے، وہ چاہے آپ عین وقت پر پہنچے لیکن آپ کی جگہ وہاں محفوظ ہے. یہ سب خلاف اسلام چیزیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت اور کوئی بنیاد جو ہے جواز اسلام میں نہیں. لیکن یہ کہ کوئی شخص آ گیا ہے، وہ بیٹھ گیا ہے، یہ اس کے لیے ہے، لیکن یہ اس کی ملکیت نہیں ہو گئی. اسی طریقے سے زمین کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو حضور فرماتے ہیں میرے لیے مسجد کے طور پر بنا دیا ہے، یہ مسجد بن گئی ہے. لہذا اب شاہ صاحب فرماتے ہیں، نوٹ کیجئے، والارض کلها فی الحقیقت بمنزلۃ مسجد او رباط جعل وقفا لابناء السبیل وهم شرکاء فیہ. زمین تو کل کی کل حقیقت میں مسجد کے مانند ہے، یا اس سرائے کے مانند ہے جو کہیں کسی نے، کسی صاحب خیر نے، مخیر شخص نے کہیں پر کچھ سرائے بنا دیے. اب اس سرائے میں 30 کمرے ہیں، 20 کمرے ہیں، جو مسافر پہلے آ گیا جس کو کمرہ مل گیا وہ ٹھہر جائے گا. اب وہ یہ نہیں کہ اس کی ملکیت ہو گیا، جب وہ جائے گا خالی ہو جائے گا. جو بعد میں آیا خالی نہیں ہے، تو کہیں برامدے میں سر چکا لے، کہیں صحن میں پڑ جائے، جو بھی ہو، لیکن یہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم کمرہ خالی کرو اور میں یہاں ٹھہروں گا، بلکہ یہ ایک مشترک ملکیت ہے. وہ ہم شرکاء فی، وہ اس میں شریک ہیں. زمین کل کی کل، ذرا پھر یہ حجت اللہ البالغہ کے الفاظ ہیں امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، والارض کلھا فی الحقیقت بمنزلت مسجد او رباط، زمین کل کی کل در حقیقت مسجد کے حکم میں ہے یا اس سرائے کے حکم میں ہے، جعل وقفا لابناء السبیل، کہ جو راہگیروں کے لیے مسافروں کے لیے وقف کر دی جاتی ہے، وہم شرکاء فی، اور وہ اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، کسی کا کوئی حق جو ہے ملکیت کا نہیں ہوتا. اب آئیے اگلا نقطہ جو ہے چوتھا، ملکیت زمین کا ایک اور پہلو جو خاص ہے ہمارے نظام اراضی میں، جو خلافت راشدہ کے دوران جو اراضی کی دو قسمیں بن گئی، ایک اشری اور ایک خراجی. اشری زمین ان لوگوں کی قرار دی گئی جو خود بطیب خاطر بطوع خاطر خود ایمان لائے، بغیر لڑے بھیڑے، بغیر اس کے کہ مسلمانوں نے ان کے ملک کو یا ان کے شہر کو فتح کیا. مثلا سب سے زیادہ نمایاں مثال جس کے بعد کسی اور مثال کی ضرورت نہیں، مدینہ منورہ. اور آپ کو معلوم ہے وہاں کی اکانومی بیسیکلی ایگریرین اکانومی تھی، وہ زراعتی علاقہ تھا، زرعی زمین تھی. تو وہاں پر چونکہ مدینے کے لوگ جو ہیں، مدینے کو حضور نے یا مسلمانوں نے فتح تو نہیں کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ وہ خود ایمان لائے، بلکہ وہ تو خود جا کر حضور کو لے کر آئے ہیں. اس اعتبار سے وہ زمینیں ملکیتی قرار پائیں، اشری زمینیں ملکیتی ہوتی ہیں، اور ملکیتی زمینوں سے عشر لیا جاتا ہے، جیسے کہ مسلمان کے مال میں سے، اموال تجارت میں سے زکات لی جاتی ہے. اسی طریقے سے اس کی پیداوار میں سے، جو عشری یا ملکیتی زمین ہے اس کی پیداوار میں سے عشر لیا جائے گا یا نصف عشر لیا جائے گا. اگر زمین بارانی ہے، یعنی اس کی جو بھی آپ پاشی ہو رہی ہے اس کی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے بغیر کسی محنت اور بغیر کسی خرچ کے، تو پھر 10% عشر دینا پڑے گا کل پیداوار کا. اور اگر وہ کہیں کسی اعتبار سے کوئی آرٹیفیشل اریگیشن کی کوشش کی گئی ہے، اب جیسے یہی میں نے عرض کیا لفٹ اریگیشن ہے اگر، تو آپ کو وہاں پمپ لگانے پڑیں گے، اس میں پیٹرول لگے گا یا اس میں ڈیزل صرف ہوگا یا بجلی خرچ ہوگی، اس کا بھی بل ہوگا، یا اگر نہر سے پانی آ رہا ہے تو آپ یانا آپ کو نہر والوں کو دینا پڑے گا، تو اس میں پھر نصف عشر یعنی کہ 5% ہو جائے گا. یہ عشری زمین ان لوگوں کی ہے کہ جو خود ایمان لے آئے بغیر اس کے کہ ان پر مسلمانوں نے فوج کشی کی ہو یا انہیں فتح کیا. لیکن جو زمینیں بھی ان ممالک کی ہیں کہ جن کو مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیا ہے، اس کی زمینیں انفرادی ملکیت نہیں ہے، اجتماعی ملکیت ہے مسلمانوں کی. ملکیت کہا جا سکتا ہے بیت المال کی، یا کہا جا سکتا ہے وقف ہے تمام مسلمانوں کے لیے، وہی لفظ جو شاہ صاحب نے استعمال کیا ہے. اور اس سے خراج لیا جائے گا. خراج جو ہے کام کرنے والا جو اس زمین کے اوپر ہے، جو عامل ہے، جو کاشتکار ہے، براہ راست خراج جو ہے وہ بیت المال کو دے گا، تاکہ وہ مال جو ہے وہ مسلمانوں کی اجتماعی بہبود میں، سوشل سیکیورٹی میں، مسلمانوں کی بنیادی ضروریات کی کفالت میں، دارالاسلام اور سلطنت کے دفاع میں، اس میں مال خرچ کیا جا سکے. وہ مال سارا کا سارا بیچ میں، کوئی ایبسنٹی لینڈ لارڈ نہیں، کوئی جاگیردار نہیں، کوئی مالک زمین نہیں، بلکہ کاشتکار ہوگا، وہ عامل ہوگا، اور سیدھا اس کے خراج جو ہے وہ جائے گا بیت المال میں. اس کو کہتے ہیں خراجی زمین. اب یہ مسئلہ کیسے پیدا ہوا، اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. دیکھیے سورہ انفال میں مال غنیمت کا حکم، اس کی آیت نمبر 41 میں آیا ہے، جو 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور یہ سورہ انفال نازل ہوئی ہے غزوہ بدر کے بعد. غزوہ بدر پہلی باقاعدہ جنگ ہے جو اہل ایمان اور کفار کے مابین ہوئی، اور اس میں جو مال غنیمت حاصل ہوا اس کے بارے میں اس وقت تک کوئی قانون نہیں تھا، اس لیے کہ اس وقت تک جو بھی عرف تھا عرب میں، جو بھی رواج تھا، وہ یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو شے لگ جائے وہ اس کا مالک. لیکن یہ کہ غزوہ بدر کے بعد جب یہ مسئلہ اٹھا کہ آیا اس میں وہی چلے گا پرانا رواج ہمارا، یا یہ کہ کوئی اور قانون ہے. یسألون عن الأنفال، یہیں سے تو سورہ انفال شروع ہوتی ہے. تو پہلے تو خیر وہ آیت جو ہے بڑی عجیب ہے، کہ پہلے تو کہہ دیا گیا تم سب ہاتھ دھو لو اس سے، یہ سب اللہ کا مال ہے، تو انفال کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا، تمہارا اس میں کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں. لیکن یہ کہ پھر آگے چل کر 40 آیتوں کے بعد
پھر وہ آئی آیت وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ،
اور جان لو کہ جو بھی کچھ تمہیں غنیم سے مال غنیمت حاصل ہو جائے، دشمن سے کسی جنگ کے بعد جو بھی مال ملے، تو کچھ بھی ہو وہ من شاید، ہاں وہ کچھ بھی ہو، تو اللہ کا حق اس میں ہے پانچواں حصہ خود. یہ اللہ کا حق جو ہے در حقیقت کس کے لیے ہے؟ للہ وللرسول. اب ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور ذریعہ معاش تو تھا نہیں. مکہ مکرمہ میں جب تک آپ رہے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت تھی، اس سے معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا ہے. ورنہ تو جب وحی کا آغاز ہو گیا اور کار رسالت کا آغاز ہو گیا تو اب کوئی بات معاشی جد و جہد کے لیے کوئی وقت نہیں تھا حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے میں آ کر بھی کوئی آپ کی مستقل آمدنی کا ذریعہ تو نہیں تھا. مسلمانوں کے تحائف ہیں، ہدایا ہیں، جو بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں. لیکن اب جب یہ سلسلہ ہوا ہے تو اب حضور کی، اور نہ صرف حضور کی بلکہ آپ کے قرابت دار، یہ نہیں کہ صرف شخص رسول ایک ذات، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کے قرابت دار ہیں، ان سب کا پہلا حق تو ان کا ہو گیا. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور یہ کہ عام مسلمانوں میں جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، مسافر ہیں، ان سب کے لیے جو ہے پانچواں حصہ. باقی چار حصے جو ہے مسلمان مجاہدین میں تقسیم کر دیے گئے، اور اس میں قاعدہ یہ بنایا گیا جو قرآن میں تو نہیں ہے کہ اگر سوار ہے تو دوہرا حصہ، اس لیے کہ سوار اگر اس کا اپنا گھوڑا تھا یا اپنا اونٹ تھا تو اس کے لیے چارے کا بندوبست وہ خود کر رہا تھا. یہ کوئی وہاں پر وہ سپلائی لائنز تو تھی نہیں کہ یہ جو ہے ٹرک بھرے آ رہے ہوں اور سارا جو ہے وہ تو اپنا اپنا کھانے کے لیے بھی کچھ ہوتا تھا تو جا دے رہا ہے، ہر شخص کا ذاتی ہے، اور اپنی سواری کے لیے بھی چارہ ہے تو خود ہی کرنا ہے، لہذا ان کو دوہرا حصہ اور جو پیادے تھے ان کے لیے ایک حصہ. یہ تو ہو گیا مال غنیمت کا معاملہ، اور اس سے آگے معاملہ آیا فے کا، اور یہ ہوا ہے غزوہ بنی قریظہ میں. بنو قریظہ نے غداری کی، اور اس کے بعد غزوہ احزاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب ان کو سزا دی جائے. حضرت جبرائیل تشریف لائے حضور کے پاس اور فرمایا کہ آپ نے تو اپنے ہتھیار اتار دیے، ہم نے تو اپنے ہتھیار ابھی اتارے ہی نہیں ہیں، ابھی تو بنو قریظہ کو سزا دینی ہے. پھر حضور نے فیصلہ کیا، ان کا محاصرہ ہوا، جنگ کی باقاعدہ نوبت نہیں آئی، اگرچہ اقدام تو ہوا ہے، محاصرہ بھی ہوا ہے، مسلمان وہاں گئے ہیں، اور یہ قوت اگر وہاں جمع نہ ہو گئی ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ وہ کیسے اس کے بعد ہتھیار ڈالتے. لیکن چونکہ باقاعدہ جنگ کی نوبت نہیں آئی تو جو کچھ وہاں مال ملا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے مال فے قرار دیا ہے. یہ آیت نمبر 6 ہے سورہ حشر کی، کیونکہ اس میں تمہاری اپنی جو ہے کوئی گھوڑے دوڑا کر اور کوئی اونٹ دوڑا کر اور کوئی قتل کر کے اور کوئی، جیسا کہ قتل جب کیا جاتا تو قتل ہوتے بھی ہیں، جانی و مالی نقصان، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ نوبت نہیں آئی ہے، لہذا یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ مال فے ہے. اور اس مال فے کا حکم یہ دیا گیا، ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرا فللہ وللرسول ولذی القربا والیتامی والمساکین وابن السبیل. یہ کل کا کل باقی ہے وہی الفاظ، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے، قرابت داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے ہے، اور مسافروں کے لیے. یہ اس کے لیے گویا کہ مسلمانوں کے بیت المال کا یہ مال ہوگا، اور اس کے لیے پھر دلائل بھی آئے ہیں، میں بعد میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ ان تمام چیزوں کے لیے ایک خاص موقع پر آ کر پھر بڑا جھگڑا ہو گیا مسلمانوں میں. لیکن یہ کہ حضور کی زندگی تک سمجھیے کہ یہ دونوں مثالیں موجود تھیں، مال فے کا حکم سورہ حشر میں آ گیا، مال غنیمت کا حکم یہ سورہ انفال میں آ گیا. اب ذرا آ جائیے، آگے چلیے تیزی کے ساتھ، اور وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اب تیزی کے ساتھ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا ملک فتح ہونا شروع ہو گئے. یہ بھی ذہن میں رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک معاملہ جزیرہ نمای عرب تک رہا تھا، اگرچہ جنگوں کا سلسلہ جو ہے سلطنت روما کے ساتھ کچھ نہ کچھ شروع ہو گیا تھا، آغاز ہو گئی، لیکن یہ کہ اس کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانہ خلافت میں رضی اللہ تعالی عنہ، جو خود عربین پیننسولا میں جزیرہ نما عرب میں جو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھی، مرتدین جو مدعیان نبوت بن کر کھڑے ہو گئے جنہوں نے ان کو مان لیا، مانعین زکات، تو اصل توجہ جو ہے اسی کے اوپر منعقد رہی ہے، اور وہ جو دائرہ آگے فتوحات کا تھا یا جسے آج کل کہا جاتا تصدیر الانقلاب، انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کا، توسیع انقلاب کا عمل جو ہے وہ زیادہ نمایاں طور پر ظاہر نہیں ہوا. اصل میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اگرچہ نہایت نحیف الجثہ، نہایت رقیق القلب انسان تھے، لیکن معلوم ہوا کہ اندر جو ہے عظیمت کا اور عزم کا کوہ ہمالیہ تھا ان کی شخصیت کے اندر. یہ معاملہ ایسا نہیں ہے تیسرا محاذ نہ کھولیے. ایک تو یہ کہ سلطنت روما کے ساتھ محاذ ہے، جیش اسامہ کو بھی آپ روکنے کو تیار نہیں کہ حضور نے جس جیش کو تیار کیا اسے میں کیسے روک دوں. پھر یہ کہ ظاہر بات ہے کہ جو بالکل مرتد ہو گئے، جنہوں نے کسی نئے نبی کو مان لیا، ان کے خلاف تو جہاد کرنا ہی کرنا ہے. لیکن ان لوگوں نے تو انکار نہیں کیا، کسی نئے نبی کو نہیں مانا، نماز کا انکار نہیں کیا، اور زکوٰۃ کے معاملے میں بھی صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں دیں گے، ہم اپنے طور پر جیسے چاہیں گے خرچ کریں گے. جبکہ اصول بھی یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال ہے تو خذ من اغنیائہم و ترد الى فقرائہم، لیکن یہ کہ اس کے لیے جو ایجنسی ہے وہ اسلامی ریاست ہے، اسلامی ریاست لے گی اور تقسیم کرے گی. اگر اس میں جو تبدیلی ہو رہی ہے تو چلیے تھوڑی سی مصلحت کا تقاضا ہے کہ اتنا اسے آج کی اصطلاح میں کہیں گے ریویژنزم، یعنی ترمیم کسی درجے میں کر لیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا طویل عرصے تک چینی کمیونسٹ جو ہیں وہ رشیا پر اور رشین قیادت کے اوپر یہی الزام لگاتے رہے یہ ریویژنسٹ ہیں، انہوں نے مارکس کے فلسفے میں اور اصل کمیونسٹ آئیڈیالوجی میں ترمیم کر دی، جبکہ ہم ہیں اصل اس مارکسزم کے اوپر آج تک آئیں. تو اس طریقے سے یہ معاملہ اگر ہو جاتا تو ایک طرح کا چھوٹا سا ریویژن کا معاملہ ہوتا، جس پر کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظیمت ہے جو میں نے عرض کیا کوہ ہمالیہ جیسی، وہ الفاظ ایسے ہیں ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں کوئی تغیر کیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ خدا کی قسم اگر کوئی اور میرے ساتھ نہیں جائے گا تنہا جاؤں گا اور ان کے ساتھ قتال کروں گا. تو یہ صورتحال جو ہے، بہرحال اس موقع کے اوپر تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہی توجہ مرکوز نہیں. تو اصل میں اسلامی نظام جس کو کہنا چاہیے، جس کے لیے میں ایک لفظ کہتا ہوں للی ان بلوم، ایک کلی ہے کھل کر پورا پھول بنتی ہے، تو یہ دور فاروقی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر کے دور میں اب کم سے کم یہ کہ جہاں تک جزیرہ نمایاں عرب ہے وہاں ہر طرح کی سیٹل معاملہ ہے، کوئی اب فتنہ نہیں ہے، کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، پورا سکون ہے، امن ہے، اور اب پوری توجہ کے ساتھ جو ہے معاملہ وہ تصدیر الانقلاب یا انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسپورٹ کرنے پر، اس کی توسیع پر پوری توجہ صرف ہو رہی ہے. تو یہاں اب اسلامی نظام کے اصل خد و خال نمایاں ہونے شروع ہوئے. اب دیوان بھی بنے ہیں، اب اس کا نظام بھی بنا ہے، بہت سے فقہی معاملات کے اندر بھی اگرچہ ابھی تک کوئی بات چلی آ رہی تھی اختلافی، تو اس میں ایک آخری فیصلے کیے گئے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد ہی میں یہ معاملہ پیدا ہو گیا کہ اب یہ جو زمینیں اور ملک ہم نے فتح کیے ہیں، اور مجاہدین آپ کو معلوم ہے چند ہزار ہوں گے، اس سے زائد نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جیسی جیسی فتوحات عطا کی ہے تاریخ انسانی میں ان کی کوئی مثال ہے ہی نہیں. ان کا مطالبہ یہ ہوا کہ اب یہ مال غنیمت ہے. سواد عراق، سب سے پہلے عراق فتح ہوا، اس کے بعد آگے معاملہ چلتا گیا، ایران فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، جسے آج کل کہا جاتا ہے دی فرٹائل کریسنٹ آف دی مڈل ایسٹ، پورا کا پورا اتنا علاقہ اور چند ہزار جو ہیں افراد مجاہدین. انہوں نے کہا آپ اس میں سے پانچواں حصہ جو ہے وہ حکومت کا سرکاری زمینیں بنا لیجئے، آپ باقی چار حصے یہ مال غنیمت ہے ہمارے مابین تقسیم کر دیجئے. اور اس میں بڑے بڑے صحابہ، بڑے سینئر صحابہ وہ بھی کھڑے ہو گئے اس رائے کو لے کر. یہ معاملہ ایسا نہیں تھا کہ ایک بات حضرت عمر نے کہی اور طے ہو گئی، نہیں، مناقشہ ہوا ہے، اس پر مناظرہ ہوا ہے، مباحثہ ہوا ہے، اور یہ صرف یہ کہ کوئی نو وارد لوگوں میں سے نہیں ہوا ہے، سینئر صحابہ کے مابین اختلاف ہوا ہے. حضرت عمر کی رائے یہ بنی کہ نہیں، یہ مال غنیمت نہیں ہوگا، یہ مال فے ہے. مال غنیمت کا اطلاق حضرت عمر کی رائے کے مطابق صرف ان اموال پر کیا جائے گا جو عین محاذ جنگ پر مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیں. اب قادسیہ ہے، جنگ ہوئی ہے، بہت بڑی جنگ ہے وہاں پر، نہ معلوم اب جب شکست ہوئی ہے دشمن کو کتنی تلواریں، کتنے نیزے، کتنی ڈھالیں، کتنے گھوڑے، کتنے اونٹ، کتنی بکریاں، کتنی بھیڑیں، کتنا ساز و سامان، کتنا مال رسد، کتنا غلہ، کیا کچھ ہاتھ آیا ہوگا، آپ اس کا تصور کیجیے. یا عین وہاں پر جو بھی لڑنے والے جو کہ پھر اسیر بنائے گئے، یا وہاں پر اگر کوئی عورتیں تھیں فرنٹ کے اوپر کے جو کنیز بنائی گئی، یہ تو سارا مال جو ہے یہ تو شمار ہوگا مال غنیمت. اس میں تو وہ سورہ انفال کا حکم چلے گا کہ اس میں سے بھی پانچواں حصہ وہ بیت المال کا، چار حصے جو ہیں وہ جو مجاہدین شریک ہیں ان میں تقسیم ہو جائے. لیکن باقی جو بھی اب زمین پڑی ہے، یہ جائیداد غیر منقولہ ہے، یہ پورے پورے شہر ہیں، ان کے اندر مکانات ہیں، یہ بڑی عظیم مملکتیں تھیں، بڑے اس میں بڑے بڑے شہر آباد تھے، پھر انسان سے کیا ان سارے انسانوں کو غلام بنا لیا جائے گا؟ اور ایک ایک مسلمان کے ہزار ہزار دو دو ہزار جو ہے وہ اس کو غلام دے دیے جائیں گے کہ جو بھی ہے ایران کے رہنے والے وہ بھی فلاں شخص کے غلام؟ نہیں، وہ ضمنی ہوں گے مسلمانوں کے بحثیت مجموعی، بہرحال انہیں جزیہ دینا ہوگا، ٹیکس دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے زمینیں جو ہیں وہ زمینیں بیت المال کی ہوں گی، وہ مال فی قرار پائیں گی، مال غنیمت نہیں، یہ کل کی کل بیت المال کی ہوگی، اور اس بیت المال میں سب کا حصہ ہے، مسلمانوں کا سب کا حصہ ہے، مسلمانوں میں سے فقراء، غرباء، مساکین، پھر اسی میں سے یہ ہے کہ دارالاسلام کی دفاع کی ضرورت، اب فوجیں رکھنی ضروری ہوں گی، ہمیشہ تو والنٹیئرز کا معاملہ نہیں چل سکتا، بڑی بڑی مملکتوں کے ساتھ اب بھیڑ شروع ہو گئی ہے، عظیم مملکت ہے، چھاونیاں بنانی پڑیں گی، کچھ نہ کچھ ہمارے فوجی دستے جو ہیں ہر وقت چاق و چوبند موجود رہنے چاہیے، ان کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ یہ سارا بیت المال کو جائے گا، خراجی زمینیں ہوں گی، چاہے وہ مجوسی ہیں ایرانی، اور چاہے وہ عیسائی ہیں شامی، اور چاہے وہ کوپٹکس ہیں قبطی ہیں مصر کے، یا بربر ہوں آگے، ان سب کا معاملہ یہ ہوگا کہ یہ قرار دیے جائیں گے کہ یہ یہاں پر اب مزارے کی حیثیت سے ہیں، لیکن مزارے کسی مسلمان انڈیویجول کے نہیں، بیت المال کے، اسلامی ریاست کے، گویا کہ یہ ایک اجتماعی ملکیت کا معاملہ بن گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتہاد کی روح سے۔ اور اس میں پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، بڑا جھگڑا ہوا، مباحثہ ہوا، مناظرہ ہوا، بالآخر جو ہے ایک خاص کمیٹی بنائی گئی، اور کمیٹی بھی ان حضرات کی تھی کہ جو زراعت پیشہ تھے، اس کو نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ ایک بات میں بعد میں کہوں گا جو اس کے ساتھ متعلق ہے۔ زراعت پیشہ لوگ وہ تھے صرف انصار میں سے، مہاجرین تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو تجارت پیشہ لوگ تھے، بے وادن غیر ذی زرعین، مکے میں رہتے تھے، وہاں زراعت کا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ لہذا پانچ صحابہ اوس میں سے، پانچ خزرج میں سے لے کر ایک کمیٹی بنائی گئی، پھر ان سب نے تمام معاملات پر غور کیا، اور بالآخر یہ کہا کہ جو حضرت عمر کی رائے ہے وہی صحیح ہے، یہ تمام زمینیں خراجی قرار پائیں گی۔ اب اس کے ضمن میں بڑی تیزی کے ساتھ میں صرف آپ کو ان آیات کا ترجمہ سنا دیتا ہوں، باقی جو یہ کتابچہ ہم نے اب شائع کر دیا ہے جس کا میں نے اعلان کیا تھا، مسئلہ ملکیت زمین اور اسلام، اس میں جو اس کے مؤلف ہیں چودھری صادق علی صاحب، انہوں نے اس کی تفصیل بھی دے دی ہے۔ سورہ حشر کی یہ آیت جو ہے، آیت نمبر 6 میں تو جو اصل مال فی کی ڈیفینیشن ہے، وما افا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور یہ جو اللہ تعالی نے جن چیزوں پہ کہ اے مسلمانوں تم نے نہ کوئی فوج کشی کی، نہ گھوڑے دوڑائے، نہ تمہارے وہاں پہ اونٹ جو ہیں وہ گئے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے مسلط کر دیتا ہے، تو یہ جو ہے وہ مال فی ہے جو اللہ کی طرف سے عطیہ ہے۔ اس کا اب اگلا حکم آتا ہے، یہ مال فی جو ہے ڈیفائن ہو گیا، اب اس کا حکم کیا ہے؟ ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ وہی چیزیں، یہ مال فی کل کا کل اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اس کے قرابت داروں کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے۔ اور اس میں ایک عظیم حکمت، یہ قرآن مجید کی عظیم ترین مقامات میں سے حکمت قرآنی کے اعتبار سے، کہ لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سرمایہ تمہارے امیروں ہی کے مابین گردش میں رہے۔ مال غنیمت ہوگا تو صرف ان کو ملے گا جو جنگ میں شریک تھے، جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، معذورین ہیں، فقراء ہیں، مساکین، انہیں تو نہیں ملے گا۔ لہذا اگر اسی قانون کا اطلاق کیا جائے تو یہ تو دولت کا ارتکاز ہو جائے گا، اغنیا کا ایک طبقہ وجود میں آ جائے گا، ہیو اور ہیو نوٹس کی تقسیم پیدا ہو جائے گی، اور ایک طبقے کے اندر ہی دولت کی گردش ہو رہی ہوگی کہ ایک کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں کا جہیز لے کر ایک دوسرے کروڑ پتی کے گھر میں چلی گئی۔ وہ لاکھوں کا جہیز جو ہے اس نے حرکت تو کی ہے، لیکن اس ایک حلقے میں کی ہے، ایک کروڑ پتی کے گھر سے نکل کے دوسرے کروڑ پتی کے ہاں چلی گئی۔ یہ جو طبقاتی تقسیم ہے، اس کو روکنا جو ہے، یہ گویا کہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے، اس کے جو قوانین ہیں، اس کے جو احکام ہیں، اس کا بڑا بیسک انڈر لائن پرنسپل ہے۔ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ گویا کہ آبجیکٹو معین یہ کیا جا رہا ہے، اس کے تحت اس کی نگاہ سے دیکھیے تمام احکام کو، اس کی روشنی میں مطالعہ کیجئے کہ یہ اصل ہدف ہے، یہ آئیڈیل ہے، یہ در حقیقت گول ہے. فما آتاکم الرسول فخذوه، تو اب یہاں رسول کے ہاتھ میں اختیار دے دیا گیا کہ اب یہ کل کا کل مال رسول اس وقت یوں سمجھیے کہ حاکم وقت ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا خلیفہ وقت ہے، اس لیے کہ جب تک حضور زندہ تھے حاکم کون تھا، اور حاکم اسلام میں کون ہوتا ہے؟ خلیفہ ہوتا ہے. تو در حقیقت خلیفہ وقت محمد رسول اللہ ہے اپنے انتقال تک. اور اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ یا داود و انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود ابھی تک نبوت کے ساتھ ساتھ خلافت جب تک چلی ہے وہ انفرادی خلافت تھی، شخصی خلافت تھی، نبی اپنی شخص میں اپنی ذات میں خلیفہ تھا، لیکن ختم نبوت کے بعد خلافت ایک اجتماعی ادارہ بن گئی ہے، اب وہ مسلمانوں کا مجموعی ادارہ ہے. اسی لیے جمع کی ضمیر آئی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اب یہاں ہم آ گیا ہے، اب مسلمان ہیں کہ جو جن کو خلافت دی جائے گی. تو یہاں پر اب رسول کا اختیار ہے، جو رسول دے دے لے لو، اور جو چیز روک دے، جس سے باز رہنے کو کہے باز رہ جاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. یعنی اگر اس کے خلاف تم نے کوئی طریقہ اختیار کیا یا اپنے دل میں بھی کوئی بات رکھی تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی سزا دے گا. اس لیے کہ وہ دوسری حدیث جو ہے وہ ذہن میں رہیے، یہ ہرگز ایمان نہیں لا سکتے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم ثم لا یکون فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، جب تک کہ آپ کے فیصلے پر ان کا دل مطمئن نہیں ہوگا تو مومن نہیں ہوگا. اب تین آیات میں اس میں درجہ بندی کی گئی ہے رسول کے لیے گویا کہ، اور رسول کے جو جانشین بعد میں آنے والے ہیں. اسی لیے حضرت ابوبکر نے کہا تھا نا، انا خلیفۃ رسول اللہ، میں تو اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں. پھر حضرت عمر نے فرمایا انا خلیفۃ و خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ ہوں. تو پہلے خلیفہ محمد رسول اللہ اپنی حیات دنیاوی میں ہے، پھر ان کے خلیفہ کی حیثیت سے حضرت ابوبکر، تو بعد والوں کے لیے بھی یہی ترتیب جو ہے، یہ قانون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنیادی ہدایت کے طور پر نازل ہو گیا. للفقراء المهاجرین، سب سے بڑھ کر تو اب اس میں حصہ ان کا ہونا چاہیے، وہ مہاجر اور وہ فقراء. مہاجرین میں بھی اب ایسے بہت سے حضرات ہو گئے تھے کہ جو تجارت پیشہ تھے، انہوں نے آ کے یہاں پہ تجارت کی ہے اور وہ وہاں پر اب خود مختفی تھے، اب اپنے پاؤں پر کھڑے تھے. للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، مہاجرین وہ فقراء کہ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وہ اموالہم اور اپنی جو بھی وہاں جائیدادیں تھیں، جو بھی ان کے اموال تھے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، انہوں نے ہجرت کی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کے حصول کے لیے. وینصرون اللہ ورسولہ، اور ہجرت کی اللہ اس کے رسول کی نصرت اور مدد کے لیے. اولئک هم الصادقون، یقیناً یہ صادق ہے، صادق الایمان ہے. تو سب سے پہلا حق تو ان کا ہوا. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا، اب دوسرے درجے پر وہ انصار، اور یہاں اس سے مراد خود بخود انڈرسٹوڈ ہے کہ انصار میں سے بھی کچھ رؤسا ہیں انصار کے، وہ خود مکتفی ہیں نہیں، بلکہ ان میں بھی تو آخر غریب بھی تو ہے. اب ان کا حق ہوگا کہ جنہوں نے ان مہاجرین کی آمد سے پہلے اپنے اس علاقے کے اندر وہ ایمان کا بھی جو ہے انہوں نے اختیار کیا ہے، تبوؤوا الدار والایمان، وہ اس شہر میں وہ دار الہجرت میں آباد تھے، اور ایمان قبلہم ان کے آمد سے پہلے، یعنی ہجرت لانے سے پہلے بھی بہت سے حضرات جو ہیں وہاں پر ایمان لا چکے تھے، اور انہوں نے ہی تو پھر دعوت دی ہے، حضور کو لے کر آئے ہیں. یحبون من ہاجر الیہم، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ انہیں قطعاً کبھی بھی انقباض نہیں ہوا کہ یہ کہاں سے ہماری معیشت کے اوپر بوجھ آ گیا ہے، اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین آ گئے ہیں، یہ ہماری معیشت کے اوپر بوجھ ہے. یحبون من ہاجر الیہم، وہ تو محبت کرتے ہیں ان سے کہ جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور انہیں ہرگز کوئی اپنے سینوں کے اندر کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی ان چیزوں پر جو انہیں دی گئی ہو. مہاجرین کو دی جائے تو اس میں کوئی تنگی ہو کہ انہیں نوازا جا رہا ہے، ان کو دیا جا رہا ہے، ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے. وَيُسِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر ان مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں، ان کی ضروریات کو مقدم رکھتے ہیں، خواہ خود تنگی میں ہو.
خود احتیاط کی حالت میں ہوں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور جو بھی اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا حقیقت میں تو وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. اب تیسری آیت, بلکہ چوتھی آیت ہے اس سلسلے مضمون میں, کہ اب تیسرے نمبر پر حق کن کا ہے؟ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ, ابھی اور بھی تو ہیں جو بعد میں آئے یا آئیں گے, یہ سلسلہ یہاں ختم ہو جانے والا تو نہیں ہے. یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان, اور وہ کہتے ہیں کہ اے رب ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جنہوں نے ایمان پر ہم سے سبقت کی جو پہلے آئے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان میں سے کسی کے لیے کوئی کدورت پیدا نہ ہونے دے. ربنا انک رؤوف الرحیم, اے ہمارے رب کو یقیناً بہت ہی مہربان ہے رحم فرمانے والا. ان آیات سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے استدلال فرمایا, یہ مال فی ہے, یہ ابد الآباد تک کے لیے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت رہے گا, اور مسلمانوں کو بیت المال کی ملکیت ہوگی زمینیں, اور ان سے خراج جو آئے گا براہ راست بیت المال میں جائے گا جو مسلمانوں کی اجتماعی بہبود اور کفالت پر صرف ہوگا. اس پہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اختلاف بھی ہوا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کا نظام نہیں تھا کہ اختلاف کا حق نہ ہو. اختلاف کا حق تھا, رائے ظاہر کی گئی ہے, اس پر بحث ہوا ہے, مباحثہ ہوا ہے, پھر یہ کہ بالآخر طے ہو گیا. تو اب اس کو کہتے ہیں جس کو کہ سب نے تسلیم کر لیا اجماع, خلافت راشدہ کا اجماع جو ہے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. یہ بڑا ایک علمی مسئلہ ہے کہ اجماع کس کو کہتے ہیں, کیا کسی مسئلے پر تمام مسلمان کبھی مجتمع ہو سکتے ہیں؟ نظری طور پر یہ ناممکن ہے. اجماع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام مسلمان کسی مسئلے متفق, یہ نہیں ہے. اجماع کا مطلب یہ ہے خاص طور پر دور خلافت راشدہ میں, چونکہ ایک ہی نظام حکومت اور سیاست اور دین میں کوئی تفرقہ نہیں, کوئی تفریق نہیں, کوئی دوئی نہیں ہوئی, دین و دولت میں جس دم جدائی وہ معاملہ بھی نہیں ہوا, پورا عالم اسلام ایک نظم کے تحت, ابھی کوئی فرقے نہیں, کوئی اختلافی جو ہے آرا جو ہے نہیں ہے, کوئی مسلک جو ہے فقہی وجود میں نہیں آئے, کچھ نہیں. اس حوالے سے اس وقت جو چیز تسلیم کر لی گئی, چاہے اب ہو سکتا ہے کہ کوئی اشخاص اس کے بعد بھی رہے ہوں کہ جنہوں حضرت عمر کی اس رائے سے اتفاق نہ ہوا ہو, لیکن جبکہ اجتماعی نظام ایک ہی تھا تمام مسلمانوں کا, کوئی تفرقہ نہیں تھا, اس وقت اس اجتماعی نظام کے تحت جو اصحاب حل و عقد تھے انہوں نے تسلیم کر لیا ہے, تو یہ اجماع ہے. یہ اجماع ہے جس سے آگے کے اجماع کا تصور نہیں ہو سکتا. اگر یہ اجماع دوبارہ ہو سکتا ہے دنیا میں, تو اسی وقت جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت سے قبل پھر کل روئے عرضی پر ایک نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا, وہ ایک ہی نظام ہوگا, اس وقت کا اجماع ہوگا, کیونکہ جو اجماع کے اصل جو اس کی ڈیفینیشن ہے کامل اس پر پورا اترے گا. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کا یہ اجماع ہے امت کا, اور اس نے مستقلاً زمینوں کی دو قسمیں قرار دی ہیں, زمین عشری جو انفرادی ملکیت ہے, یہ ان علاقے کے لوگوں کی ہے کہ جن پر فوج کشی نہیں ہوئی, جو فتح نہیں کیے گئے, جو خود ایمان لے آئے. بعد میں بھی جیسے مثلاً انڈونیشیا ہے, ملائیشیا ہے, یہاں کبھی مسلمانوں نے کوئی فوج کشی نہیں کی, مسلمان تاجر جاتے رہے, تاجروں کے ذریعے سے وہاں پر لوگ ایمان لاتے رہے, کہیں کوئی فتح کرنے کا معاملہ نہیں ہوا. تو جو مدینے کا معاملہ تھا کہ عشری زمینیں تھیں, وہی عشری زمینیں ان کی رہیں گی. لیکن جو ممالک فتح کیے گئے ہیں, چاہے کسی وقت کیے گئے ہوں, اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک ملک مسلمانوں نے فتح کیا اور اس کی زمینیں جو ہے خراجی قرار پائی, پھر وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا, پھر مسلمانوں نے دوبارہ فتح کیا یا کسی اور ذریعے سے آزادی حاصل کی, تو کیا اب اس کی نوعیت بدل جائے گی؟ نہیں. ایک دفعہ خراجی, تا قیامت خراجی. نمبر دو, چاہے وہ لوگ اسلام لے آئیں, یہ واقعات ہوئے. ایک شخص آیا, اس نے کہا میں تو اسلام لے آیا. کہ ٹھیک ہے, اسلام لے آئے ہو تو جزیہ تو ختم ہو جائے گا تم پر سے, لیکن زمین تو تمہاری ہماری ہے, پہلے حصے اس پر خراج بھی رہے گا. مسلمان بھی ہو گیا ہے, چاہے وہ مجوسی تھا, چاہے وہ عیسائی تھا, چاہے وہ قبطی تھا, چاہے کوئی اور تھا, مسلمان ہو گیا ہے. تو اگرچہ اس سے پہلے اس پر جزیہ تھا, وہ ختم ہو جائے گا, زکات دے گا اگر وہ صاحب نصاب ہے,
لیکن زمین کی نوعیت وہی خرابی رہے گی، وہ تقسیم نہیں ہوگی. یعنی جو زمینیں جو ممالک کسی بھی وقت مسلمانوں نے فوج کشی سے فتح کیے ہیں، اس کی زمینیں قیامت تک خراجی ہیں. نہ وہاں کے لوگوں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کی نوعیت بدلے گی، نہ اس ملک کے اندر سیاسی کسی تبدیلی کے آنے کے بعد کسی الٹ پھیر کے نتیجے میں کہ پھر کہیں مسلمانوں کے قبضے سے نکل جائے، پھر چاہے مسلمان فوج کشی سے اسے دوبارہ حاصل کریں یا وہ لوگ خود ایمان لے آئیں، لیکن کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. ونس خراجی، خراجی فار ایور. جو ایک مرتبہ خراجی قرار پائی ہے وہ ہمیشہ کے لیے خراجی ہیں، وہ اشری نہیں ہوگی. اب آئیے اگلا نقطہ ہے اراضی ہند کا معاملہ. میں نہیں یہی معاملہ چل رہا تھا اصولی اعتبار سے، اب بالفعل ہمارے بادشاہوں نے کیا کیا یہ بات اور ہے، جاگیریں بھی دی ہیں، وہ سب کچھ ہوا ہے، اس کی بات نہیں. علمی اعتبار سے اہل علم کے نزدیک میں نہیں یہی معاملہ رہا ہے پورے ان علاقوں کے اندر کہ جو فتح کیے گئے ہیں، پورا ہندوستان اس کے اندر شامل ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. لہذا میں آپ کو نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں، شیخ جلال الدین تھانیسری رحمت اللہ علیہ جو خلیفہ بھی تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، اور یہ خلیفہ تھے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. اور عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں کہ جن کے پاس ابراہیم لودھی گیا تھا دعا کرانے کے لیے کہ بابر چڑھ دوڑا ہے اور اب دشمن آ گیا، میرے لیے دعا کیجیے، انہوں نے دعا سے انکار کر دیا تھا. وہ اس دور کے، اس کو سمجھیے کہ 1526 میں یہ پہلی جنگ ہوئی ہے پانی پت کی، اس کے اعتبار سے زمانی طور پر بھی اپنے دل میں نقشہ قائم کر لیں. ان کے خلیفہ ہیں شیخ جلال الدین تھانیسری. انہوں نے اس پر جو ہے مفصل اپنا حکم دیا ہے اس زمانے میں، تو گویا کہ یہ 16ویں صدی کا واقعہ ہے، 16ویں صدی عیسوی کا، کہ جس میں ان کی طرف سے مفصل رائے آ گئی ہے، جس کے حوالے آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گے کہ ہندوستان کی تمام زمینیں خراجی ہیں، اشری نہیں. یا کوئی زمین کسی کی ملکیتی زمین نہیں ہے، سب کی سب خراجی. اب اس میں جو تبدیلی پیدا ہوئی وہ کہاں سے شروع ہوئی ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے. انگریز آ گیا ہے 1757 میں. 1757 میں پلاسی کی جنگ میں فتح حاصل کی اور بنگال پر انگریز کا قبضہ ہو گیا. 1793 میں انگریز نے بندوبست دوامی کیا بنگال میں، ورنہ اس سے پہلے معاملہ وہی تھا. اب اس نے ایک غیر حاضر زمیندار طبقہ پیدا کر دیا درمیان میں، کاشتکار اور حکومت، حکومت کے درمیان ایک غیر حاضر زمیندار، زمینداری کا نظام قائم کیا ہے. یہ بندوبست دوامی کہلاتا ہے انگریزوں کا، جو انہوں نے بنگال میں 1793 میں کیا ہے. یہ 1793 ابھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ دور کون سا ہے. ابھی یوں سمجھیے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کو کوئی 20 برس ہوئے ہیں، 21 برس ہوئے ہیں، ابھی وہ دور ہے یہ. گویا کہ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، ان کے بیٹے، یہ ابھی موجود ہیں. چنانچہ اس وقت جو ہے سوال پیدا ہوا کہ اب ان زمینوں کی کیفیت کیا ہو گئی. شاہ عبد العزیز کا فتویٰ موجود ہے، ریکارڈ پر ہے، زمینوں کی حیثیت وہی رہے گی، اسلام کی روح سے، شریعت کی روح سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. انگریز نے جو کر دیا کر دیا، وہ تو ٹھیک ہے، قبضہ غاصبانہ جو بھی ہو گیا ہے، لیکن اس کی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قانون میں چوری کا مال وہ کبھی ملکیت نہیں بن سکتا، چاہے آپ نے خریدا ہو. خریدا بھی ہے تبھی مال چوری کا ہے، لہذا اس پر آپ کا قبضہ صحیح نہیں. اسی اعتبار سے نوعیت بدلتی رہے گی جو بھی ہو قبضے کی بالفعل، لیکن شریعت کی روح سے رائے نہیں بدلے گی. اس پر مولانا محمد اعلی تھانوی، یہی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس دور کے جد امجد، ان کا مفصل رسالہ اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آیا ہے جو کہ عرف شزی کے اندر موجود ہے. مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو تقاریر ہیں جو جمع کی گئی ہیں، اس میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ یہ زمین کا، چونکہ لوگ پوچھتے تھے اب ہم کیا کریں، اب اگر تو یہ ملکیت ہی ہو گئی تو عشر دیں، تو انہوں نے کہا کہ عشر تم دینا چاہو دے دو، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن زمین خراجی ہے، اضافی طور پر عشر دینا چاہو دے دو، لیکن نوعیت نہیں بدلے گی. جیسے مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ ہندوستان میں جمعہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یہ دارالحرب ہے کہ دارالکفر ہے. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ دارالحرب ہو چکا ہے، دارالاسلام تو نہیں ہے ابھی، اور جمعہ ہوتا ہے صرف دارالاسلام میں، دارالحرب میں تو ہوتا نہیں، تو شک پیدا ہو گیا. اگرچہ انگریز نے تو نہیں منع کیا، پڑھو جمعے، ہفتے میں ایک کی بجائے دو جمعے پڑھو، اسے کیا اعتراض ہے، لیکن یہ ہے کہ اب فتویٰ تو یہ تھا کہ جمعہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر جمعہ نہیں ہوتا تو ہم نے جمعہ پڑھ لیا اور ظہر پڑھی نہیں، تو ظہر ہم پر لازم تھی، جمعہ تھا ہی نہیں، تو گویا کہ ظہر فوت ہو گئی۔ یہ مسئلہ ہمارے ہاں بہت بڑے مسائل میں سے رہا ہے، اور اس میں بھی احتیاط ظہر کا فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ مشکوک ہے یہ جمعہ ہوا یا نہیں ہوا، تو چلو جمعہ پڑھ لو، اس میں حکمت تو ہے نا، آخر مسلمان جمع ہوتے ہیں جمعے کے حوالے سے، علماء کا ایک رابطہ ہے، کوئی تعلیم، کوئی تلقین، کوئی نصیحت، کوئی دینی معلومات کے پھیلانے کا نظام تعلیم بالغاں ہے یہ بہت بڑا، لہذا اس کو اس میں حکمت ہے، اگر یہ ہوتا ہے تو ہو گیا صحیح ہے، نہیں ہوا تو تم احتیاط الظہر چار رکعتیں اپنی ظہر کی بھی ادا کر لو، تاکہ اگر یہ جمعہ نہیں ہوا تو ظہر فوت نہ ہو۔ یہی فتویٰ دیا ہے ان دونوں حضرات نے، کہ چاہے اور بہت سے اس کے بعد بھی دار العلوم دیوبند سے جو فتوے نشر ہوئے ہیں وہ انہی اصولوں پر ہوئے، کہ اسے ادا کر بھی دیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن زمین کی حیثیت خراجی رہے گی، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اور اس کے ضمن میں آخری بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی اسی دور کے آدمی ہیں، اس لیے کہ 1225 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ میں نے کچھ حساب کتاب جوڑا تھا سن عیسوی اور سن ہجری کے حساب سے، تو گویا کہ سن 1810 کے آس پاس ان کا انتقال ہوا ہے، زمانہ وہی ہو گیا۔ یہ بھی انہوں نے کتاب لکھا، قاضی صاحب کون ہیں، یہ بھی نہ صرف یہ کہ بہت بڑے قاضی، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، بلکہ مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ کے یہ خلیفہ، ان کا کئی مرتبہ تذکرہ کر چکا ہوں اور ساری باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی مالا بدہ من ہو، اور یہ یوں سمجھیے کہ فقہ حنفی کا بنیادی رسالہ ہے، قاعدہ کہہ لیجیے، وہ معلومات فقہی کے جو ہر مسلمان کو حاصل ہونی چاہیے، فارسی زبان میں ہے اس لیے کوڈ لینگویج فارسی تھی، عربی زبان تو جاننے والے علماء ہی ہوتے تھے صرف، تو فارسی زبان میں جیسے آج کوئی اردو میں لکھ دے کہ بھائی کیا کیا فقہی معلومات تو ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، مالا بدہ من ہو، جس سے کہ کسی انسان کو کوئی رستگاری ہے ہی نہیں، استثناء ہے ہی نہیں، یہ تو لازمی ہے، ناگزیر ہے، اتنی معلومات تو ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، وہ مالا بدہ من ہو۔ اس کے اندر صاف لکھ دیا کہ میں عسر کے مسائل یہاں بیان ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ ہندوستان میں عسری زمین ہے ہی نہیں، تو جو شاید غیر متعلق ہو جائے، خامخواہ طلبہ بھی اس کو رٹیں اور یاد کریں جبکہ اس کی اپلیکیشن ہی کہیں نہ ہونی ہو، منطبق نہ ہونا ہو، تو میں اس میں لکھتا ہی نہیں۔ یہ گویا کہ میرے نزدیک حرف آخر ہے، اس اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں کی زمینیں، ہندوستان اسی سے پاکستان بنا، اسی سے بنگلہ دیش بن گیا، اسی سے بھارت ہے، شریعت اسلامی کی روح سے یہاں کی ساری زمینیں خراجی ہیں، ایک انچ زمین بھی عشری نہیں ہے، ذاتی ملکیت کی نہیں۔ لیکن اب اگلی بات آئی ہے، پاکستان بننے کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا اہل علم میں۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری کتاب لکھی، اور انہوں نے یہاں کی زمینوں کے بارے میں، بہت بڑے بڑے علاقوں کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ وہ عشری ہیں، ملکیتی ہیں۔ اب یہ خالص ایک فقہی مسئلہ ہے، میں اپنا موقف یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس میں کوئی جج کی حیثیت سے یا سالس کی حیثیت سے یا منصف کی حیثیت سے بیٹھ کر میں کوئی رائے دوں، میں اس کے بعد میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن صرف میں آپ کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ اسی زمانے کے آس پاس دو کام اور بھی ہوئے، مولانا مودودی مرحوم نے بھی ایک کتاب لکھی مسئلہ ملکیت زمین، اور اس میں انہوں نے مزارعت کے جواز کا فتویٰ دیا، اور بدقسمتی سمجھیے، سوئے اتفاق سمجھیے، اسی زمانے میں مرزا بشیر الدین محمود احمد قادیانی نے بھی کتاب لکھی، اس کا نام بھی مسئلہ ملکیت زمین ہے، اس نے بھی مزارعت کے جواز کا فتویٰ دیا۔ اب یہ چیزیں کیوں ہوئی ہیں، کس وجہ سے ہوئی ہے، خاص دور میں کیوں ہوئی ہیں، یہ تبدیلی کیوں ہوئی ہے، کسی بھی شخص معین کی کسی نیت پر حملہ نہیں کرنا ہے، لیکن ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس کے جو ایک اجتماعی حیثیت سے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ بعد میں عرض کروں گا مزارعت کے بعد میں ہمارے فقہا کو ایک دور میں آ کر آخر طے کرنا پڑا کہ کرے کیا، ملوکیت تو ختم ہو نہیں سکتی، حضرت حسین نے کوشش کی تھی، جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، اور آج کل تو بڑا تذکرہ اس کا ہو ہی رہا ہے، محرم کے دن ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کیا، ان کا بھی جو معاملہ ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہے، پھر حضرت زید کھڑے ہوئے، زید ابن علی، ابن حسین ابن علی، وہ بھی اسی طریقے سے ناکام، پھر حضرت حسن زکیہ کھڑے ہوئے، محمد بن عبداللہ حسن زکیہ وہ بھی ناکام. تو گویا کہ طے ہو گیا کہ بھائی ملوکیت تو اب قائم ہو چکی ہے, اس چھت کے نیچے تو رہنا ہی رہنا ہے, اب اس کو تو کوئی ہٹا نہیں سکتا, اب کیا کریں. جیسا کہ میں نے آپ کو کیانی صاحب کا, جسٹس کیانی کا قول بارہا سنایا ہے کہ جب اس نے یہ کہا تھا مس فارچونز نیور کم الون بٹ دس ٹائم دے ہیو کم ان بٹالینز, بٹ قسمتی تنہا تو کبھی نہیں آتی, لیکن اس مرتبہ تو وہ بٹالینوں کی شکلوں میں آئی ہے, یہ فوج آ رہی ہے, بٹالینیں ہیں یا جو بھی ریجیمنٹس کی شکل میں آ رہی ہے, تو اب کیا کریں, اب کیا کر لے گا سپریم کورٹ کا جج یا پورا بینچ کیا کر لے گا. زیادہ زیادہ کہے گا ٹھیک ہے جی آپ آ گئے مارشل لا ٹھیک ہے جائز ہے, 90 دن میں چلے جائیے گا. اب وہ 90 دن کے اندر اندر ہی نیا دستور بنا کے نافذ کرے, پی سی او کے ذریعے سے حلف اٹھوائے, جو حلف دیں گے نئے دستور کا وہ رہیں گے باقی گئے, اب کیا کرے عدالت. تو رول آف نیسیسٹی کے تحت یہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ہوا ہے بحثیت مجموعی. پاکستان میں جاگیرداری پوری طرح فلی انٹرنچڈ ہے, پوری طرح خندقیں کھود کے اور پوری طرح مورچوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. ان کو ہلانا تو آسان کام نہیں ہے, بظاہر آواز بہت زبردست قسم کا خونی انقلاب جب تک نہ آئے ممکن ہی نہیں ہے, اس کا کوئی آلٹرنیٹو عام لوگوں کے سامنے نہیں ہے. میں نے جو آلٹرنیٹو پیش کیا خونی تو وہ بھی ہوگا, اپنی جانیں تو دینی پڑیں گی, چاہے دو طرفہ جنگ نہ ہو, غیر مسلح بغاوت جو ہے سول ڈسوبیڈینس, جانیں تو دینی پڑیں گی. جانیں تو ایرانیوں نے بھی دی ہیں, تبھی ہوا ہے وہ بادشاہ وہاں سے بھاگا ہے, ورنہ یہ کہ کیسے بھاگ جاتا بادشاہ. جانیں جو ہے کتنے امریکیوں نے دی تھی تب وہ غلامی ختم کر سکے ہیں اپنے ہاں, ان کے ہاں بھی سول وار ہوئی تھی, نہ معلوم کتنی کچھ لوگوں نے جانیں دی ہیں. تو جانیں دیے بغیر تو کام ہوتا ہی نہیں, صرف یہ ہے کہ دو طرفہ جنگ ہو یا یک طرفہ جنگ ہو. بغاوت مسلح ہوگی دو طرفہ جنگ ہو جائے گی, بغاوت غیر مسلح ہے تو یک طرفہ ہوگی, لیکن بہرحال خون دیے بغیر نظام نہیں بدل سکتا. اور یہ معاملہ چونکہ بظاہر تو بہت ہی اچھا نہیں لگتا, انسان کو برا لگتا ہے, لہذا سوچا کہ ابھی جو بھی گیون کنڈیشن ہے ان میں جو بہتر سے بہتر صورت ہو سکے وہ اختیار کی جائے. میرے نزدیک مجموعی طور پر یہی معاملہ تھا قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا, اور یہی معاملہ اس دور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے کیا ہے. باقی یہ کہ بشیر الدین محمود احمد کے بارے میں تو میں تعین کے ساتھ جانتا ہوں, کیونکہ اس زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے سندھ اور بلوچستان کے کچھ بڑے بڑے زمینداروں کو ٹارگٹ بنایا تھا, انہیں قادیانی بنا رہے تھے, اور ان کا خیال تھا کہ وہاں وہ ایک قادیانی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ بڑا ایک پرانا نقشہ ہے ان کا جو ذہن میں تھا. اس حوالے سے انہوں نے ان کو بیچ دی ہے, انہیں یہ رشوت دی کہ تمہاری جاگیروں سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہوگا, تمہاری زمینداریوں پر کوئی حرف نہیں آئے گا, تمہارا نظام جو کا تو رہے گا. جیسے اسماعیلی مبلغین نے ہندوستان میں آ کر اسماعیلیت کی جب تبلیغ کی تو شریعت ثابت کر دی, ہو جاؤ مسلمان, تم پر نہ پانچ نمازیں ہوں گی, نہ تمہارے اوپر زکات ہوگی, نہ یہ ہوگا, نہ روزے ہوں گے, کچھ نہیں ہوگا, مسلمان ہو جاؤ. اور تم 9 اوتار تو خدا کے پہلے سے مانتے ہو, 1 10واں اوتار دسم اوتار علی کو مان لو, بس تم ہو گئے, تم اسماعیلی ہو گئے, مسلمان ہو گئے. تو یہ رشوتیں دینی پڑتی ہیں بعض اوقات تبلیغ کے لیے, اور یہی رشوت دی تھی سینٹ پال نے جب جینٹائلز میں غیر یہودیوں میں جب انہوں نے اپنی دعوت و تبلیغ شروع کی ہے, شریعت کو ثابت کر دیا تاکہ وہ ساری شریعت جو ہے بھاری شریعت موسوی جو ہے اس کو دیکھ کر آدمی ڈر جائے گا کہ میں اگر اب یہ دین اختیار کرتا ہوں تو یہ ساری پابندیاں قبول کرنی پڑیں گی. شریعت ثابت, وہی کام اسماعیلیوں نے کیا, وہی مرزا بشیر الدین محمود احمد یہ کر رہا تھا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد جو بھی شکل بنی ہے, اس کے بعد پاکستان میں سرکاری سطح پر ان کے غیر مسلم ہونے کا فیصلہ کیا گیا. باقی دوسرے حضرات کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں, کہیں اس کو اس میں شامل نہ کر لیجئے, لیکن وہ تو میں نے صرف ایک کوئنسیڈنس کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ ایک ہی وقت میں یہ دونوں کتابیں آئیں. بارہ اس میں یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی علمی مسئلہ ہے, کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ آخر کیا بڑا فرق واقع ہوتا ہے, یہ تو علمی مسئلہ ہے. علمی مسئلہ نہیں ہے, اس مسئلے کی شدید اہمیت یہ ہے, اگر زمینیں عشری ہیں ملکیتی ہیں تو کسی کی ملکیت میں سے 1 انچ بھی آپ نہیں لے سکتے. خرید سکتے ہیں, وہ ہبا کر دیں, وہ خود دے دیں, زبردستی نہیں لے سکتے. لہذا کوئی ایگریرین ریفارمز ممکن نہیں ہے. ہمارا جاگیرداری زمینداری نظام جیسے ہے اٹل رہے گا. اگر خراجی ہے تو ملکیتی نہیں ہے,
ایک بندوبست تھا ایک زمانے کے لیے، ایک بندوبست نیا ہو سکتا ہے، بندوبست اراضی، بالکل نیا بندوبست اراضی جو عام مسلمانوں کی بہبود کے لیے ہو، ملک کے لیے ہو، ریاست کے لیے ہو، اسلام کے لیے ہو، اس کی روح سے بالکل نیا بندوبست اراضی ہو سکتا ہے اگر خراجی ہیں، اور خراجی نہیں ہیں، عشری ہیں، تو جیسا کہ فیصلہ بھی ہو چکا، یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہماری جو یہ فیڈرل شریعت کورٹ تھی اس کے اوپر شریعت اپیلیٹ بینچ ہے، تھا، اب تو تقریباً یہ ساری چیزیں تحلیل ہوتی جا رہی ہیں، لیکن یہ وہ تھا کہ جو سپریم کورٹ میں ایک بینچ تھا، شریعت اپیلیٹ بینچ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ فیصلہ دے چکی ہے کھلم کھلا کہ کسی کی ملکیتی زمین سے ایک انچ آپ جبرن نہیں لے سکتے، کوئی مزید جو ہے یہاں زرعی اصلاحات کا کوئی نظام نہیں آ سکتا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے انہوں نے کچھ تھوڑا سا جو ہے رعایت کر دی ہے، جو پہلے ہو گیا ہو گیا، جو پہلے ہو گیا ہے، اگرچہ وہ سنار کی کھٹ کھٹ تھی، اسے کوئی وہ لوہار کا ہتھوڑا تو پڑا ہی نہیں ابھی تک، کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی ہے، ہمارا نظام وہی کا وہی ہے، جاگیرداری اسی طرح موجود ہے۔ تو بہرحال اس کو انہوں نے کہا وہ تو جو ہو گیا ہو گیا، اس کو اب چھیڑنا نہیں ہے، فلہو ما سلف والی بات جو ہے کہ اب جو ہو گیا اس سے پہلے وہ ہو گیا لیکن اب نہیں۔ تو گویا کہ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے اس ملک کے مستقبل کے اعتبار سے، اس ملک کے اندر کوئی آگے زرعی نظام کے اندر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے یا نہیں۔ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں تحدید ہم کر دیں گے تو تحدید کی کوئی دلیل شریعت کے اندر موجود نہیں، یہ بات صحیح ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تحدید کی کوئی بنیاد نہیں ہے شریعت کے اندر۔ البتہ یہ ہے کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ یہ درحقیقت خراجی زمینیں ہیں، ملکیتی نہیں ہے، پہلے ہی مسلمانوں کے بیت المال کی اجتماعی ملکیت ہے، لہذا اب اس میں جو ہو گیا ہو گیا، اور جو لوگ ابھی قابض ہیں ان کی مصلحتوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے، بہرحال وہ بھی اسی قوم کے افراد ہیں، اس میں سے ایک ایک کیس کو دیکھا جائے کس کس طریقے سے کس کے پاس ہے، لیکن یہ کہ ایک بالکل نیا بندوبست اراضی ہو سکتا ہے، شریعت کہیں اس میں رکاوٹ نہیں بنے گی، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی، یہ ہے میرا مستقل ایک میری رائے۔ لیکن جاتا کہ میں عرض کر دوں کہ میں نے ہمیشہ اپنی اس رائے کو آخری بات نہیں کہا، کبھی نہیں کہا، میری رائے یہی ہے، لیکن میں ظاہر بات ہے میری وہ حیثیت نہیں، میں مفتی نہیں، میں قاضی نہیں، میری کوئی سیاسی اہمیت بھی نہیں، میں ایک رائے ہے، لیکن یہ رائے تو میں نے ہمیشہ دی ہے، البتہ ساتھ ہی مطالبہ صرف ایک کیا ہے، اور وہ یہ کیا ہے ہمیشہ کہ ایک ہائی پاورڈ لینڈ کمیشن قائم کیا جائے، اس کمیشن میں علماء، جید علماء موجود ہوں، صرف لکیر کے فقیر نہیں، قرآن اور حدیث اور سنت رسول سے براہ راست استنباط کی صلاحیت رکھنے والے علماء موجود ہوں، اور بندوبست اراضی کے ماہرین موجود ہوں۔ اس لیے میں نے نوٹ کروایا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی جو 10 صحابہ کا بورڈ بنا، اس میں ان صحابہ کو لیا گیا کہ جو اوس اور خزرج سے تعلق رکھتے تھے، حالانکہ ظاہر بات ہے کہ جو السابقون الاولون کا معاملہ ہے تو مہاجرین جو ہیں ان میں بہت سے لوگ وہ تھے، بلکہ ان میں تو کوئی بھی عشرہ مبشرہ میں نہیں ہے، کوئی انصاری صحابی عشرہ مبشرہ میں نہیں ہے، 10 کے 10 مہاجرین میں سے تھے، اور ان میں سے آپ کو معلوم ہے اس وقت تک صرف ایک ہی دنیا سے گئے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 9 عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ موجود ہیں، ان میں سے کسی کو نہیں لیا، کیوں نہیں لیا؟ بندوبست اراضی کا معاملہ ہے، اس میں جو زراعت کے ماہر ہیں ان کی رائے ہونی چاہیے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک ایسا کمیشن بنایا جائے کہ جس میں ایکسپرٹس جو ہوں، لینڈ سیٹلمنٹ کے ایکسپرٹس، نمبر 2 علماء، جید علماء جو کتاب و سنت سے، یہ نہیں کہ مکھی پر مکھی مارنے والے، کوئی کتاب فتاوا کی دیکھی اسے نقل کر لیا، فتوا جو ہمارے یہاں دار الافتاؤں کے اندر ہوتا ہے وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو ابھی اپرینٹس قسم کے فقیہ ہوتے ہیں، ابھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کتاب دیکھی اس نے لکھ دیا، اس کے بعد مفتی صاحب نے دستخط کر دیا کہ الجواب و صحیح، یہ نہیں، بلکہ ایسے جید علماء کہ جو براہ راست کتاب و سنت سے استنباط کی صلاحیت رکھتے ہوں، لکیر کے فقیر نہ ہوں، ان پر مشتمل ایک بورڈ بنایا جائے تو سارے مسئلے کو سر نو دیکھیں، سارا ریکارڈ اپنے سامنے لائے، اپنے اسلاف کی رائے لائے، حضرت عمر کا کیا اجماع تھا، کیا جھگڑا ہوا تھا، کتاب الخراج اللہ کا شکر ہے موجود ہے، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے چاہے رائے کوئی اور بھی دی ہو اپنی، لیکن وہ سارا مقدمہ جو ہوا ہے اور جیسے فیصلہ ہوا ہے، جیسے حضرت عمر کے دور میں اختلاف ہوا اور پھر جیسے اس پہ فیصلہ ہوا، وہ سب کا سب دلا کا مقاصد کتاب الخراج میں دے دیا ہے، جس کی کچھ شرح آپ کو اس کتاب سے مل جائے گی۔ بہرحال میرا ہمیشہ مطالبہ یہ رہا ہے، چنانچہ وہ دو مرتبہ کے دو سیشن تھے جو میں نے اٹینڈ کیے تھے ضیاء الحق صاحب کی شورا کے، اس میں دوسرے سیشن میں میں نے فلور آف دی ہاؤس پر یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایک ہائی پاور لینڈ کمیشن قائم کیا جائے جو زمینوں کے بارے میں طے کرے، اور وہاں میں نے اعلان کیا مضاربت امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام، امام مالک کے نزدیک حرام، امام شافعی کے نزدیک حرام، اور آج جو میں نے مزید مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک بھی حرام، سوائے ایک کے استثناء کے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر بیج بھی مالک دے گا وہ کاشتکار کا نہ ہو تو جواز کی صورت ہے. بہرحال اس مسئلے پر تو چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے میرے پاس آج گفتگو کا موقع نہیں ہے، مزارعت کے بارے میں تو اب انشاءاللہ اگلے جمعے میں گفتگو کروں گا، اس وقت میں یہاں اس بات کو ختم کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ ضیاء الحق صاحب کی شورا میں بھی میں نے یہی مطالبہ کیا تھا لینڈ کمیشن بنائیے. اگرچہ ہمارے آج کے جو صدر ہیں پاکستان کے ان کے چچا عطا محمد خان لغاری مرحوم بہت نیک آدمی تھے، انہوں نے آ کر مجھ سے احتجاج کیا تھا یہ آپ نے کیا کہہ دیا، ہم تو فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں، فقہ حنفی میں تو مضاربت جائز ہے. میں نے کہا فقہ حنفی میں جائز ہے، امام ابو حنیفہ کا میں نے کہا تھا وہ ناجائز کہتے ہیں. تو بیچارے حیران سے بھی ہوئے، لیکن میں نے کہا کہ کم سے کم یہ ہے، میں نے اپنے ذمے دو ہی کام لیے، میں نے یا تو وہاں مطالبہ کیا یا ابھی یہ جو یوم اقبال کا جلسہ تھا اس میں میں نے کہا، یہی کہا ہے. میری رائے یہ ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ رائے شخصی سے تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا کرتا اب، لیکن اس کی ضرورت ہے کہ دو کام کیے جائیں، رائے عامہ کو ہموار کیا جائے، اس کے لیے انہیں معلومات تو ہو، پتا تو ہو کہ زمین کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عشری ایک خراجی ہے، خراجی اجتماعی ملکیت ہے مسلمانوں کی اور عشری جو ہے ذاتی ملکیت ہوتی ہے مسلمان کی، عشری سے عشر ہے اور خراجی سے لگان ہے براہ راست، درمیان میں کوئی زمیندار جاگیردار نہیں ہے، کم سے کم یہ معلومات تو ہو. باقی بات ٹیکنیکل ایشو ہے کہ پاکستان کی اراضی جو ہے خراجی ہے یا عشری ہے، تو میں نے جیسا کہ اس صدی سے پہلے کے تو تمام لوگوں کا اتفاق اس پر ہے کہ پورے ہندوستان میں کوئی ایک انچ زمین بھی اچھلی نہیں ہے، سب کی سب خرابی. لیکن یہ کہ اب اگر کوئی صورتحال تبدیل ہوئی ہے اہل علم سے استفادہ کیا جائے، اس کو طے کیا جائے. اس کے بعد مسئلہ اٹھتا مضاربت کا. اب میں مضاربت کے ضمن میں اس کو صرف چند باتیں کہوں گا کہ اس کی تفصیل جو ہے وہ تو اب اگلے جمعے میں انشاءاللہ میرے ذمہ قرض رہے گی جب بھی حاضری ہوگی، لیکن یہ کہ اس وقت میں یہ عرض کر دوں کہ اس موضوع پر میں نے جب اس پر مضامین کو شائع کرنے شروع کیے تھے مولانا محمد تاسین صاحب کے حکمت قرآن میں، تو بعض علماء کی طرف سے شدید میرے خلاف مخالفانہ رد عمل آیا. ان میں سے ایک میرے بڑے بزرگ جماعت اسلامی کے بھی پرانے مرکزی شورا کے رکن، بعض اوقات وہ پورے تربیتی نظام کے انچارج ہوتے تھے، مولانا عبدالغفار حسن مدہ ذلہ، ابھی وہ بقید حیات ہیں اور وہ میرے بزرگوں میں سے، میرے عزیز بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں اور ویسے بھی بزرگ ہیں علم میں، تدین میں، تقویٰ میں، مدینہ یونیورسٹی کے اندر استاد رہے ہیں حدیث کے. تو ان کا سب شدید ناراضگی کا معاملہ آیا. میں نے وہ پورا مقالہ جو مولانا محمد تاسین صاحب کا تھا اس کو فوٹو سٹیٹ کرا کے ان کی خدمت میں بھیج دیا، آپ اس پر تنقید لکھیے میں شائع کروں گا. کوئی جواب نہیں. خیر یہ تو معاملہ تھا، کوئی پبلک کی بات نہیں تھی، انہوں نے ذاتی طور پر مجھے خط لکھا یا جو بتایا. لیکن یہاں مولانا حافظ احسان الہی ظہیر صاحب نے شدید حملہ کیا مجھ پر ایک جلسے کے اندر، بہت شدید اٹیک کیا کہ یہ بالکل غلط بات ہے جو کہہ دی گئی ہے، اور یہ تو در حقیقت ہمارے سارے اسلام کے متفق علیہ اصولوں کے خلاف بات کہہ دی گئی ہے. میں نے ان کی خدمت میں بھی مکمل مقالہ فوٹو سیٹ کروا کر بھیج دیا کہ آپ اس پر تنقید لکھیے میں شائع کروں گا. ایک حرف کا جواب مجھے نہیں ملا. واقعہ یہ کہ اس موضوع پر مولانا محمد تاسین صاحب، ویسے تو میرے نزدیک پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے شکریہ کے مستحق ہیں، خاص طور پر ہم مسلمانوں نے پاکستان کے شکریہ کے مستحق ہیں. 250 صفحے کی وہ کتاب جو ہے انہوں نے انتہائی علمی معیارات میں، جو بلند ترین معیارات ہو سکتے ہیں، کہ جو بھی کچھ اس میں اختلافات رہے ہیں، کیسے رہے ہیں، اخبار و آثار میں اگر کوئی تضاد ہے، کوئی تعارض ہے، کوئی کسی طرح سے اضطراب ہے تو انہیں کیسے تطبیق کی جائے، کیسے کیا جائے، ہر طرح سے ایک محدث کی حیثیت سے اور ایک بہت ہی وسیع العلم، وسیع القلب انسان، وسیع النظر انسان کی حیثیت سے ہر بحث کے ہر گوشے کا پورا احاطہ کیا انہوں نے، اور ثابت کر دیا ہے کہ مضارعت کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں. اور یہ سودی معاملہ ہے، میں اس پر تفصیل سے گفتگو جیسا کہ میں نے عرض کیا اب نہیں کر سکتا، وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن آج صرف آپ سے اعلان کرنا ہے. وہ کتاب ہم نے چھاپی، اس کا ایک ایڈیشن ختم ہو گیا، دوسرا ایڈیشن اب مارکیٹ میں آ گیا ہے، وہ کتاب بھی آج یہاں موجود ہے. ضرورت ہے اسے جید علماء تک پہنچانے کی، آپ حضرات خود اس کا مطالعہ کریں، پہنچائیں. اسی طرح چھوٹی سی کتاب کے جو تو میرے نزدیک وہ مالا مدہ من ہو ہے اس موضوع پر کہ زمین خراجی اور اسری کی تقسیم کیسے ہوئی ہے اور کس طریقے سے یہ معاملہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا اور اس کے بارے میں پھر بعد میں کیا کیا قاضی عبدالعالی صاحب نے کیا کہا. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کی نگاہ سے شاید مولانا ثناء اللہ پانی پتی جو ہے ان کی رائے نہیں گزری. بہرحال اس کا بھی حوالہ ہم نے دے دیا اس کے دیباچے میں.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.